السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلیک توکلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، آج انشاءاللہ ہم اللہ تعالی کے فضل و کرم سے 21ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ سمجھیں گے. 21ویں پارے میں 5 سورتیں ہیں، 2 جزوی اور 2 مکمل. سورہ عنکبوت اور سورہ احزاب جزوی ہیں، سورۃ الروم، سورہ لقمان اور سورۃ السجدہ یہ مکمل ہیں. سورہ عنکبوت کے کل 7 رکوع ہیں، 4 رکوع 20ویں پارے میں ہیں اور 3 رکوع 21ویں پارے میں ہیں. سورۃ الاحزاب کے مجموعی طور پر 9 رکوع ہیں، ان میں سے 3 رکوع اور 3 آیتیں یہ 21ویں پارے میں ہیں، اور پھر چوتھے رکوع کا بقیہ حصہ اور پھر مزید 5 رکوع یہ 22ویں پارے میں. صرف ایک وضاحت نوٹ کر لیجئے، پھر ہم بیان شروع کرتے ہیں. ہم اصل میں قرآن مجید کے مضامین کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بعض اوقات کوئی مضمون کسی پارے کے اختتام پر مکمل نہیں ہوتا، لہذا میں تھوڑا سا حصہ اگلے پارے کا بھی پڑھنا پڑتا ہے. آج بھی یہی صورت ہے. سورہ احزاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حوالے سے خاص بات بیان ہو رہی ہے، اور وہ بیان ہو رہی ہے 2 آیتوں میں. ان میں سے ایک آیت 21ویں پارے میں ہے اور دوسری آیت 22ویں پارے میں ہے. تو انشاءاللہ آج ہم 22ویں پارے کی بھی ایک آیت پڑھیں گے تاکہ یہ مضمون مکمل ہو جائے، اور جو ازواج مطہرات کی خاص شان اور ان کا خاص معاملہ ہے وہ مضمون مکمل ہو جائے. آئیے آغاز کرتے ہیں. سورہ عنکبوت کی 44 آیتیں ہیں، ہم اس سے پہلے 20ویں پارے میں ان کا خلاصہ پڑھ چکے ہیں. آیت نمبر 45 میں مضمون یہ ہے، موضوع یہ ہے، اللہ کا ذکر یہ تسکین قلب اور تسکیہ نفس کا ذریعہ ہے. یہ پوری سورہ عنکبوت ایک ایسے پس منظر میں نازل ہوئی جبکہ مسلمانوں پر کفار کی طرف سے ظلم و تشدد کا بازار پوری طرح سے گرم تھا. مکی دور کا وقت ہے اور سن 5 نبوی کا زمانہ ہے، اور مار پیٹ، تشدد، ظلم یہ اپنے پورے زوروں پر تھا. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کو ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی استقامت کے لیے کئی ہدایات عطا فرمائی. انہی میں سے ایک ہدایت یہ ہے کہ ان مشکل حالات میں سکون ملے گا اللہ کے ذکر سے. سورہ رعد میں یہ مضمون آ چکا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ دلوں کو اطمینان ہوتا ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے. اور یہ ہمارا اپنا تجربہ بھی ہے، اگر اللہ سے لو لگ جائے، رقت انسان کے دل پر طاری ہو جائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، تو جو مزہ اس لذت میں ہے وہ مادی لذتوں میں نہیں. اب اللہ کے ذکر کا یہ کئی ذرائع ہیں، ان میں سے اعلیٰ ترین ذریعہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید. پہلے اس کا ذکر ہے کہ اے نبی پڑھتے رہیے، وہ کتاب جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وحی کی گئی ہے، اور ذکر کا جامع ذریعہ ہے نماز. نماز میں قولی ذکر بھی ہے اور بدنی ذکر بھی ہے. انسان اپنے پورے وجود سے اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی، اور یوں سمجھیے کہ سجدے میں جا کر لیٹے ہوئے بھی، قیام ہوں و قعود ہوں والا جنوب، اور اس کے بعد نماز میں تلاوت کلام پاک بھی ہے، تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تحلیل، درود شریف بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں. گویا ذکر کی تمام صورتیں جمع کر دی گئی ہیں نماز میں. تو اسی طرح فرمایا کہ نماز قائم کیجئے. اور مزید کیونکہ نماز میں ہم بار بار اللہ کے سامنے جا کر وعدہ کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے، تو اس عہد بندگی کو بار بار تازہ کرنا یہ اصل میں انسان کے اخلاق اور کردار کو سنوار دیتا ہے. انسان کب تک نافرمانیاں کر کے جا کے اللہ کے سامنے جھوٹ بولے گا اللہ میں تیری بندگی کرتا ہوں؟ تو فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز یہ انسان کو برائی اور بہائی سے روک دیتی ہے. اگر انسان شعوری طور پر نماز پڑھ رہا ہو تو پھر وہ بار بار اللہ کے سامنے جا کے جھوٹے دعوے یا جھوٹے وعدے نہیں کر سکتا. سرکشی نے کر دیے دھندے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبی تازہ کرے. ہماری جبی پر یہ چیز لکھی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے اور اللہ ہمارا معبود ہے. تو نماز یہ تسکین کا ذریعہ بھی ہے، اور یہ تزکیہ نفس اور تربیت کا ذریعہ بھی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 40 اور 47 میں اہل کتاب کو دعوت دینے کے حوالے سے کچھ اللہ نے آداب سکھائے، کیونکہ سن 590 کے فوراً بعد اسی سورہ مبارکہ میں، سورہ عنکبوت میں اجازت آ گئی تھی ہجرت کی، اور مسلمان ہجرت کر گئے تھے ایک بڑی تعداد میں. کچھ 83 کی تعداد اس وقت تھی، اور بڑی تعداد تھی اس وقت کے مسلمانوں کے حوالے سے. حبشہ میں جا کر اب پہلی بار سامنا ہوا اہل کتاب میں سے عیسائیوں کا. اس سے پہلے مکے میں مشرکین تھے، وہاں تو اہل کتاب نہیں تھے. اب فرمایا کہ جب اہل کتاب سے تمہارا سامنا ہو تو انہیں دعوت کیسے دینی ہے؟ فرمایا نمبر 1، دعوت دو بڑے شائستہ طریقے سے، گفتگو میں شائستہ انداز ہو، مہذب انداز ہو، اس میں کوئی تنقیدی پہلو نہ ہو، اس میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اپنے حق پر ہونے کا روب نہ ڈالا جائے، عاجزی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ دعوت دی جائے. نمبر 2، جو اہل کتاب بحث پر اتر آئیں، ہٹ درمی کریں، محسوس ہو کہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، ان سے بحث کرو ہی نہیں، اس لیے کہ اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے، بلکہ اس سے مزید اختلاف اور بڑھے گا. تو بہتر ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ سلام کہہ کر ان سے علیحدگی اختیار کر لو، پھر کبھی محسوس کرو کہ اس وقت یہ بات کو سننے کے موڈ میں ہے تو اس وقت آ کے بات کا موقع رہے. اگر جگڑ کے علیحدہ ہو گئے تو پھر تو تبلیغ کا دروازہ بند ہو گیا. نمبر 3، دعوت کی بنیاد بناؤ مشترکہ احساسات کو. ایسی باتوں سے بات کا آغاز کرو کہ جو جس کو تم بھی مانتے ہو وہ بھی مانتے، ان کی کتابوں کے اندر بھی جو لکھا ہوا ہے اور تمہاری کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے مشترکہ بات ہے اس کو. لہذا ان کو کہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو اللہ نے ہم پر نازل کی ہے، اور اس پر بھی جو تم پر نازل کی ہے. ہماری کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ معبود ایک ہی ہے اللہ، تمہاری کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. باوجود تحریف کے انجیل یا تورات میں شرک، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. اور ہمارے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس کو معبود مانا ہے اس کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، لہذا تمہاری کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے. تو ہم ایک اللہ کو مانیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور طے کر لیں کہ ہم نے اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کرنی ہے. آیت 47 میں خوشخبری دی گئی کہ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ ہیں جو ایمان لے آئیں گے. مزید فرمایا کہ ان اہل مکہ میں سے بھی کچھ ایمان لائیں گے، البتہ کچھ ایسے ابو جہل جیسے ہٹ دھرم ہیں کہ ان کے سامنے جو مرضی دلیل پیش کی جائے وہ نہیں مانیں گے. لہذا ذہنی طور پر تیار رہو کہ ایسا تلخ تجربہ بھی ہوگا کہ بات واضح ہونے کے باوجود کچھ لوگ حق کو قبول نہیں کریں گے. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادہ پر کلام نرم و نازک بے اثر. اس کے بعد آیات 48 تا 51 میں عظمت قرآن و صداقت رسول کا بیان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان آیات میں فرمایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے درمیان 40 سال کی عمر گزاری ہے، کبھی کوئی سخن سازی کی، کبھی کوئی شعر کہا، کبھی کوئی خطبہ تمہارے سامنے دیا، کبھی کوئی تحریر لکھی، تو اگر آج وہ اتنا اعلیٰ کلام پیش کر رہے ہیں کہ جس کلام کا جواب دینا تمہارے لیے ممکن نہیں ہو رہا، تو کیا اچانک یہ صلاحیت کسی میں پیدا ہو سکتی ہے؟ صلاحیتیں تو نکھرتی ہیں بڑے آہستہ آہستہ، کئی عرصے کی مشق کے بعد کسی میں پختگی آتی ہے اور اس کے بیان میں زور پیدا ہوتا ہے، اس کے کلام میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ تو خود سوچو کہ یہ قرآن ان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہے کلام کی عظمت، اور یہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں جو تمہارے سامنے اتنا اعلیٰ کلام پیش کر رہے ہیں۔ اور سلیم الفطرت لوگ جانتے ہیں کہ بلا شبہ یہ کلام ان کے دل کی آواز ہے، ان کی فطرت کی پکار ہے۔ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ وہ یہی میرے دل میں ہے۔ ابو بکر صدیق نے کیوں آگے بڑھ کر بغیر کوئی وقت لیے آپ کی دعوت پر لبیک کہا؟ اس لیے کہ اندر سے وہ پہلے ہی اس حقیقت تک پہنچ چکے تھے کہ یہ شرک اور یہ بت پرستی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اصل اللہ ہے جو اس پوری کائنات کا خالق ہے، ہمارا خالق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ لہذا جیسے ان کے سامنے یہ توحید کی دعوت آئی، آگے بڑھ کے قبول کر لیا۔ فرمایا قرآن جیسا موجزانہ کلام آنے کے باوجود کچھ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ ہماری فرمائش کے مطابق کوئی معجزہ دکھائیے۔ فرمایا کہ اے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائشی معجزے نہیں دکھائے گا، آج تک معجزے دے کر کوئی قوم ایمان نہیں لائی۔ معجزہ اگر ہے تو یہ قرآن مجید معجزہ ہے، اس کے بارے میں چیلنج ہے کہ جیسا کلام پیش کر سکتے ہو کرو۔ اس کے حوالے سے تمہیں بار بار کہا جا رہا ہے، پورا قرآن پیش کر سکتے 10 صورتیں لے آؤ، 10 نہیں لا سکتے ایک ہی لے آؤ، لیکن یہ ہے کہ کسی نے جرت نہیں کی کہ وہ اس قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی کلام پیش ہی کر سکے کہ ہاں یہ میں لے کر آیا ہوں اور مقابلہ کر لوں۔ عاجز آ گئے، پکار اٹھے ان میں سے بعض بڑے بڑے شاعر کہ ما ہذا قول البشر، یہ قرآن کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا یہ قرآن مجید اللہ کے رسول کا اصل معجزہ ہے، یہ قرآن مجید اللہ کی رحمت بھی ہے، اور جو اصل اس کائنات کے حقائق ہیں ان کی یاد دہانی کا ذریعہ بھی ہے۔ وہ کائنات کیا ہے کہ اصل معبود صرف اللہ ہے، یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، ایک محدود مدت کے لیے بنائی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، تمہیں اللہ نے بنایا ہے، تمہیں بھی مر جانا ہے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے تمہارا حساب کتاب ہونا ہے، اور تمہارے دنیا میں جو بھی اعمال ہوں گے اس کی بنیاد پر نتیجہ نکلنے والا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم۔ آیات 52-55 میں فرمایا کہ حق کو جھٹلانے والوں کا بدترین انجام ہوگا۔ فرمایا کہ وہ اللہ جو اس کائنات کے ہر راز سے واقف ہے، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، اور تم جواب میں مجھ سے معجزہ مانگ رہے ہو، اور تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو کہ اچھا ہم پر جلدی عذاب لے آئیے۔ تو فرمایا کہ عذاب تم پر آنے والا ہے اور جلدی آئے گا، اور اصل تمہارا جو عذاب ہے وہ دنیا کا نہیں ہے، اصل عذاب وہ جہنم کا ہے، جہنم کی آگ ان کو اوپر سے بھی ڈھانپے گی، ان کو نیچے سے بھی ڈھانپ لے گی، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پکار کر ان سے کہے گا کہ تم جس عذاب کو جھٹلاتے تھے اب ہمیشہ اس کا مزہ چکھتے رہو۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ آیت 56-67 میں مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ہے۔ فرمایا کہ یا عباد الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لے آئے ہو، میری زمین بڑی وسیع ہے، لہذا صرف میری عبادت کرو۔ تمہیں محبت زمین سے نہیں ہونی چاہیے، تمہیں محبت اللہ کی بندگی اللہ کی عبادت سے ہونی چاہیے، اہمیت اللہ کی عبادت کی ہے، نہ کہ کسی خطہ ارضی کی۔ زمین بڑی وسیع ہے، وہ زمین تمہیں بھی ٹھکانہ دے گی، تمہیں بھی تمہاری تمام ضروریات فراہم کر دے گی، اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے کہ جرت ہے نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے، اے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں ہے. مزید فرمایا کہ اگر تم زمین کی محبت کی وجہ سے ہجرت کرنے پر تیار نہیں ہو، تمہیں اپنا مال و اسباب بڑا عزیز ہے، اپنے رشتہ دار بڑے عزیز ہیں، اپنا جمع ہوا کاروبار بہت عزیز ہے، تو فرمایا کہ ہجرت تو کرنی پڑے گی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی، موت آ کر تمہیں یہاں سے لے جائے گی، سب کچھ یہیں پڑا رہ جائے گا. لہذا بہتر یہ ہے کہ تم خود سے ہجرت کر لو اور اللہ کی بندگی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو، اس کو مقدم کرو. مکے والے تمہیں اللہ کی بندگی نہیں کرنے دے رہے، چھوڑ دو اس مکہ کو. باقی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ ہر مخلوق کو روزی دے رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی بھوکا نہیں سلائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راہ میں نکلے ہوئے ان بندوں کی بھرپور مہمان نوازی کرے گا، بھرپور ان کی خاطر بدارت کرے گا. آیات 61-63 میں حق کو واضح کرنے کے حوالے سے دو سوالات پوچھے گئے، ان کو انگریزی میں کہا جاتا ہے سرچنگ کوشچنس، ایسے سوالات جو انسان کو سوچنے پر اور حق کے اعتراف پر مجبور کر دیں. یا تو انسان حق کا اعتراف کر لے اور یا خاموش ہو جائے اور کوئی اس کے سامنے اب اپنی غلط عقیدے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے دلیل ہی نہ رہے، ہکا بکا رہ جائے. ان میں سے پہلا سوال پوچھا گیا کہ بتاؤ، یہ تمام آسمان، اتنی بڑی زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ کس نے بنایا؟ تو مشرکین بول پڑے کہ ہاں یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ نے بنایا. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فلاں بت نے بنایا یا فلاں ولی اللہ نے بنایا، اتنی بڑی کائنات بنانے والا تو اس پوری کائنات سے بھی بڑا ہوگا. تو مشرکین بول اٹھیں گے کہ اللہ نے بنایا. فرمایا گیا کہ اللہ نے صرف بنایا نہیں ہے، اللہ اس پوری کائنات کے نظام کو بڑی باقاعدگی کے ساتھ چلا بھی رہا ہے اور اللہ کے چلانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو بے شمار رکاوٹیں آتی ہیں، ہم کسی چیز کو اگر دیتے ہیں حرکت تو اس کے لیے ہمیں پھر بار بار کوئی نہ کوئی لوبریکیشن کرنی پڑتی ہے، بار بار ہمیں کوئی مینٹیننس کرنی پڑتی ہے. اللہ کا نظام بغیر کسی مینٹیننس کے، بغیر کسی رکاوٹ کے باقاعدگی کے ساتھ چل رہا ہے. وہ اللہ تمہیں بھی پال رہا ہے، تمہاری ساری ضروریات بھی پوری کر رہا ہے، جس کا چاہتا رزق وسیع کرتا ہے، جس کا چاہتا رزق نپتلا کر دیتا ہے، اور وہ ہر انسان سے اس کی ضروریات سے، اس کی مصلحت سے واقف ہے. کسی کے لیے رزق کی فراوانی میں خیر ہے اور کسی کے لیے نپے تلے رزق میں ہی خیر ہے. دوسرا سوال، بتاؤ آسمان سے بارش کون برساتا ہے اور بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر کے نباتات کون اگاتا ہے؟ اس کے جواب میں بھی مشرکین بول اٹھے، پکار اٹھے کہ یہ قدرت صرف اللہ کی ہے. فرمایا کہ بلا شبہ اللہ ہی ہر خوبی اور کمال کا مالک ہے، لیکن افسوس کہ انسانوں کی اکثریت غور و فکر نہیں کرتی. آیت نمبر 64 کا مضمون ہے کہ دنیا کی زندگی محض ایک ڈرامہ ہے. اعلموا انما وما الحیاۃ الدنیا الا لہو و لعب وللدار الآخرۃ لہی الحیوان. دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے نہ ختم ہونے والی ہے. اس آیت کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا جب سے ہم ادب میں ڈرامے کی صنف سے واقف ہوئے. پہلے ڈرامے تحریر میں آنا شروع ہوئے، اس کے بعد ریڈیو نے اس کو اور پاپولر کیا اور پھر ٹیلی ویژن نے تو اس کو خوب عام کر دیا. ڈرامے میں آپ جانتے ہیں کہ مختلف لوگوں کو مختلف کردار دیے جاتے ہیں اور کردار ادا کرنے کے لیے انہیں ڈائریکٹر وہ کوئی ڈائریکشن دیتا ہے، ہدایات دیتا ہے. لیکن ڈرامہ جیسی ختم ہوتا ہے تو ہر کردار اپنی اصل حیثیت میں آ جاتا ہے. کوئی افسر بنا ہوا ہے، اس کے پاس بڑی شاندار گاڑی بھی ہے، شاندار گھر بھی ہے، شاندار لباس بھی ہے، شاندار اس کا دفتر بھی ہے. اور کوئی چپڑاسی بنا ہوا ہے، انتہائی سادہ سا لباس ہے، سادہ سی جھونپڑی ہے، سادہ سی ضروریات زندگی ہیں. لیکن جیسے ڈرامہ ختم ہوتا ہے، نہ افسر افسر ہے، وہ بھی اپنے اوقات میں آ جاتا ہے، نہ چپڑاسی چپڑاسی ہے، اپنی اصل حیثیت میں آ جاتا ہے. اور اس کے بعد جس نے اپنا کردار ڈائریکٹر کی ہدایت کے مطابق صحیح ادا کیا ہوتا ہے، اچھا ادا کیا ہوتا ہے،
اس کو ایوارڈ مل جاتا ہے. اسی طرح سے یہ کائنات ایک ڈرامہ ہے. اللہ نے کسی کو خوشحال زندگی دی ہے اور کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے فقیری کی زندگی دی ہے. مرنے کے بعد انسان بالکل برابر ہو جاتا ہے, جنازہ محل سے نکلے یا جنازہ جھونپڑی سے نکلے, ایک ہی جیسی ڈولی, ایک ہی جیسا کفن, ایک ہی جیسی قبر. بالکل انگریزی میں کہا جاتا ہے ڈیتھ دی لیولر, موت آگے سب کو برابر کر دیتی ہے. لیکن فرق پڑ جائے گا قیامت کے دن. جس نے اللہ کی ہدایات کے مطابق اپنا کردار ادا کیا سرخرو ہو جائے گا, اور جس نے اللہ تعالی کی ہدایات کو نظر انداز کیا ناکام ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں روز قیامت سرخرو فرمائے, ہمیشہ ہمیشہ کی جنت عطا فرمائے, اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے. آیات 65-66 میں مضمون یہ ہے کہ اللہ بندوں پر کرم کرتا ہے اور بندے ظلم کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں. بحری سفر کے دوران جب کشتی ڈولتی ہے تو جانتے ہیں کہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں بچا سکتا, اللہ ہی کو پکارتے ہیں. اور جب اللہ تبارک و تعالی انہیں بحفاظت خشکی پر لے آتا ہے, اب اس کے بعد دوبارہ شرک شروع کر دیتے ہیں, دوبارہ من گھڑت معبودوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں. فرمایا کچھ عرصے کی بات ہے, عنقریب تمہیں تمہاری اس ناشکری کی سزا مل کر رہے گی. آج کل ہم تو کشتیوں پر سفر کم ہی کرتے ہیں, لیکن اس آیت کا احساس ابھی پچھلے دنوں ہوا. پچھلے اتوار کو لاہور سے واپسی ہوئی, شاہین ایئرز کی طیارے پر, ان کے طیارے ویسے بھی چھوٹے ہیں اور موسم بہت زیادہ رف تھا, تیز ہوائیں چل رہی تھی, بارش بھی ہو رہی تھی, اور کراچی سے لے کے تقریباً حیدرآباد تک جہاز بڑا ڈولتا ہوا ہے, اور پورے طیارے کے مسافر اللہ کا ذکر کر رہے تھے. اور ایسی پرواز ہموار ہوئی, اب لوگوں نے اخبار پڑھنے شروع کر دی. تو اس وقت احساس ہوا ان آیتوں کا, ہم بھی بار بار یہ آیتیں ذہن میں آ رہی ہیں کہ لئن انجیتنا من ھذہ لنکونن من الشاکرین, اے اللہ اگر تو نے اس مشکل سے ہمیں بچا لیا تو ہم تیرے شکر گزار ہو جائیں گے. میرے ساتھ نسیم الدین صاحب تھے, انہوں نے پھر مجھے فون کر کے کہا کہ بھائی توجہ کے ساتھ اور رکعت کے ساتھ دو رکعت نفل آپ شکرانے کے ضرور پڑے گا, میں نے بھی پڑھے ہیں, تو میں نے بھی پڑھے. بہرحال انسان جب مشکل میں پھنستا ہے تو اللہ یاد آتا ہے, اور جب مشکل سے نکل جاتا ہے تو پھر دوبارہ اپنی نافرمانیاں شروع کر دیتا ہے. آیت 67-68 میں مشرکین مکہ کی سرکشی کا ذکر ہے. فرمایا کہ اللہ نے ان مکے والوں پر کتنا احسان کر رکھا ہے, خانہ کعبہ کے گرد ایک حدود مقرر کر دی ہیں, حدود حرم, جن میں ہر طرح کا جنگ و جدال بنا ہے. باہر جنگیں ہو رہی ہیں, لوگ مارے جا رہے ہیں, اور یہ کتنے محفوظ ہیں, کوئی جنگ نہیں, کوئی قتل و غارت گری نہیں. کس کا احسان ہے یہ حدود کس نے طے کی ہیں؟ اللہ نے طے کی ہیں, لیکن پھر بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ من گھڑت قسم کے معبودوں کو شریک کر رہے ہیں. عنقریب انہیں اپنی اس روش کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اس کے بعد آخری آیت, آیت نمبر 69 میں فرمایا کہ ہدایت جہاد کرنے والوں کو ملتی ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, وہ لوگ جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں کو اپنے رستوں کی ہدایت دیتے ہیں. قرآن مجید کا علم اور ہے, اس سے ہدایت اور ہے. قرآن مجید پڑھنے سے, احادیث پڑھنے سے علم تو مل جائے گا, لیکن علم کے ساتھ وہ باطنی بصیرت, نئے نئے مسائل میں حق و باطل میں تمیز, خلوص اور اخلاص کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں مال اور جان لگانے کی توفیق, عمل کی توفیق, یہ نہیں ملے گی. بہت سارے آج اہل علم ہیں جو ہم سے زیادہ قرآن و حدیث کی باریکیاں جانتے ہیں, اور غیر مسلم ہیں ابھی تک. یورپ میں, امریکہ میں, یونیورسٹیز میں وہی اسلامک اسٹڈیز کی تدریس کرتے ہیں, لیکن ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوئی, عمل کی توفیق نہیں ہوئی. عمل اور ہے, علم اور ہے, ہدایت اور ہے. وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید یہ نازل ہوا ایک بڑی کٹھن جد و جہد کے دوران. اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام وہ شدید کشمکش سے گزر رہے تھے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی اس راہ میں جو تکلیفیں سارے نبیوں کو آئیں، مجھ اکیلے کو وہ ساری تکلیفیں آئیں، وہ سارے کے سارے مسائل اور وہ سارے کے سارے دکھ اللہ کے رسول نے تنہا جھیلے جو سارے نبیوں نے جھیلے. یہی معاملہ صحابہ کرام کا بھی تھا. اس جد و جہد کے دوران جو مسائل آ رہے تھے ان کی ہدایت کے لیے قرآن آہستہ 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 اتر رہا تھا. اگر وہ جد و جہد نہیں کریں گے ہمارے سامنے وہ مسائل ہی نہیں آئیں گے، اور جب مسائل نہیں آئیں گے تو ہم ان کے حل کو بھی نہیں سمجھیں گے. تو جس کو بسا درپیش ہوتا ہے اسی کو حل بھی سمجھ میں آتا ہے، ورنہ ایک آدمی سوچتا ہے یہ تو کوئی فرضی سی بات ہو رہی ہے، ایسا کہاں ہوتا ہے. اگر ہمارا تصور عام قسم کا ہو، محدود مذہبی، تو ہم کہتے ہیں قرآن تو کہتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے مالوں کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے، ہماری ایسی کوئی آزمائش تو نہیں ہو رہی. میں تو طویل عرصے سے پانچوں کی نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، حج بھی میں نے کیا. لیکن جو آدمی اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، اور تبلیغ کرنے کے بعد وہ واقعتاً چاہتا ہے کہ یہ کام آگے بڑھے، اس کے لیے مال بھی خرچ کرتا ہے، اس کے لیے جان بھی لگاتا ہے، اور محسوس ہوتا ہے بعض اوقات کے طویل عرصے تک مال بھی لگ رہا ہے، محنت بھی لگ رہی ہے، نتیجہ حاصل نہیں ہو رہا. بعض اوقات بڑے بڑے تقاضے آ جاتے ہیں اور اس کے لیے زیادہ مال دینا پڑتا ہے، آزمائش اس کی ہوتی ہے. اور اللہ کرے اگر ایک تحریک بن جائے تو پھر یہ تحریک جب ٹکراتی ہے باطل سے تو پھر تو اور زیادہ آزمائشیں اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہیں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن کے مقدمے میں اس حوالے سے بڑا پیارا ایک نوٹ لکھا ہے، وہ میں پورا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ لیکن فہم قرآن کی ان ساری تدبیروں کے باوجود قرآن کی روح سے پوری طرح آشنا نہیں ہونے پاتا جب تک کہ عملاً وہ کام نہ کرے جس کے لیے قرآن آیا ہے. یہ محض نظریات اور خیالات کی کتاب نہیں ہے کہ آپ آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر اسے پڑھیں اور اس کی ساری باتیں سمجھ جائیں. یہ دنیا کے عام تصور مذہب کے مطابق ایک نجی مذہبی کتاب بھی نہیں ہے کہ مدرسے اور خانقاہ میں اس کے سارے رموز حل کر لیے جائیں. یہ ایک دعوت اور تحریک کی کتاب ہے. اس نے آتے ہی ایک خاموش تباہ اور نیک نہاد انسان کو گوشہ عزلت سے نکال کر خدا سے پھری ہوئی دنیا کے مقابلے میں لا کھڑا کیا. باطل کے خلاف اس سے آواز اٹھائی اور وقت کے علمبرداران کفر و فسق و ضلالت سے اس کو لڑا دیا. گھر گھر میں گھر گھر سے ایک ایک سعید روح اور پاکیزہ نفس کو کھینچ کھینچ کر لائی اور دائی حق کے جھنڈے تلے ان سب کو اکٹھا کیا. گوشے گوشے سے ایک ایک فتنہ جو اور فساد پرور کو بھڑکا کر اٹھایا اور حامیان حق سے ان کی جنگ کرائی. ایک فرد واحد کی پکار سے اپنا کام شروع کر کے خلافت الہیہ کے قیام تک پورے 23 سال یہی کتاب اس عظیم و شان تحریک کی رہنمائی کرتی رہی. اور حق و باطل کی اس طویل و جانگسر کشمکش کے دوران ایک ایک منزل اور ایک ایک مرحلے پر اس نے تخریب کے ڈھنگ اور تعمیر کے نقشے بتائے. اب بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ سرے سے نظائر کفر و دین اور مارکہ اسلام و جاہلیت کے میدان میں قدم ہی نہ رکھیں اور اس کشمکش کی کسی منزل سے گزرنے کا آپ کو اتفاق ہی نہ ہوا ہو، اور پھر محض قرآن کے الفاظ پڑھ پڑھ کر اس کی ساری حقیقتیں آپ کے سامنے بے نقاب ہو جائیں. اسے تو پوری طرح آپ اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب اسے لے کر اٹھیں اور دعوت اللہ کا کام شروع کریں، اور جس طرح یہ کتاب ہدایت دیتی جائے اسی طرح قدم اٹھاتے چلے جائیں. تب وہ سارے تجربات آپ کو پیش آئیں گے جو نزول قرآن کے وقت پیش آئے تھے. اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے لیے جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارزقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا. اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری راہ میں جہاد کریں اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی. سورۃ الروم، اس سورت کا خاص مضمون یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان بہت زیادہ نمایاں ہے. قدرتوں کا بیان اس لیے، نعمتوں کا بیان اس لیے تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور قدرتوں کا بیان اس لیے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ سے ڈریں اور اس سے اپنے سیرت و کردار کی اصلاح کریں. آیات کا تجزیہ کچھ اس طرح سے ہے آیات 1-6 میں خوشکن بشارت ہے جو بھی ہمارے سامنے انشاءاللہ آئے گی، آیات 7-19 میں مضامین عبرت و موعظت ہیں، دلوں پر اثر کرنے والے مضامین، آیات 20-27 میں اللہ کی نعمت اور قدرتیں ہیں، آیات 28-32 میں توحید باری تعالیٰ کا بیان ہے، آیات 33-37 میں بندوں کے افسوسناک طرز عمل پر تذکرہ ہے، آیات 38-40 میں قرب الہی کے حصول کا طریقہ بتایا گیا ہے، آیات 41-45 میں عذاب الہی کا سبب اور اس سے نجات کی راہ اس کی رہنمائی دی گئی ہے، آیات 26-54 میں پھر اللہ کی نعمت اور قدرت بیان ہوئی ہیں، آیات 55-57 میں احوال قیامت کا ذکر ہے، اور آیات 58-60 میں خصوصی خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور آپ کے لیے دل جوئی کا مضمون ہے۔ اب آیات 1-6 مسلمانوں کے لیے خوشخبری، یہ آیات سن 614 عیسوی میں اس وقت نازل ہوئی جبکہ اس وقت کی دو بڑی طاقتیں آپس میں ٹکرائی تھیں، ایرانی اور رومی، اور ان میں ایرانیوں کو بہت بڑی فتح حاصل ہوئی تھی، انہوں نے بیت المقدس پر عیسائیوں کی گویا مقدس شہر پہ قبضہ کر لیا تھا، مشرکین مکہ بھی مشرک تھے، ایرانی بھی مشرک تھے، آتش پرست تھے، ان کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھیں، مسلمان الحمدللہ توحید پر یقین رکھتے تھے اور ان کا بھی مذہب الہامی تھا، یعنی کتاب قرآن مجید ان پر نازل ہو رہی تھی، عیسائیوں کا مذہب بھی الہامی تھا، وہ بھی اہل کتاب تھے، تو مسلمانوں کی ہمدردیاں عیسائیوں کے ساتھ تھیں، جب شکست ہوئی رومیوں کو ایرانی غالب آئے، مکے والوں نے اس پر جشن منایا، خوشی کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں قریب کی سرزمین میں فلسطین میں غالب آ گئے ہیں مشرک اور اہل کتاب مغلوب ہو گئے، لیکن فرمایا کہ چند سالوں میں یہ اہل کتاب یہ غالب آ جائیں گے اور ایک ایسے دن غالب آئیں گے جس روز کے مسلمان بھی خوشیاں منا رہے ہوں گے، بز سنین کے الفاظ آئے ہیں چند سالوں میں، اور یہ بز سنین عربی زبان میں اس کا اطلاق 3 سے لے کے 9 سال تک ہوتا ہے، اور ٹھیک 9 سال بعد رومیوں کو ایرانیوں پر بہت بڑی فتح حاصل ہوئی، اور یہ اس دن حاصل ہوئی جس روز کے مسلمانوں کو اللہ نے بدر میں فتح عطا فرمائی، تو گویا ادھر مسلمان بدر میں خوش تھے اور عین اس دن اطلاع ملی کہ ادھر رومی ان کو بھی کامیابی ہو گئی ہے، تو گویا قرآن مجید کا اللہ کا کلام ہونا ثابت ہو گیا، جو پیشن گوئی قرآن مجید نے کی تھی وہ پیشن گوئی اللہ تبارک و تعالی نے سچ ثابت کر دی، اسی طرح سے بہت ساری پیشن گوئیاں احادیث مبارکہ میں بھی ہیں، ان میں ایک بہت بڑی خوشخبری یہ ہے کہ قیامت سے پہلے پورے پورے عرضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا، بعض لوگ اس پیشن گوئی کے حوالے سے مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ خام خائی اپنے آپ کو سبز باغ دکھاتے رہتے ہیں مولوی، قرآن کو مانتے ہیں لیکن احادیث پہ ان کا اعتماد نہیں، ان کے لیے جواب یہ ہے کہ خود قرآن میں بھی پیشن گوئیاں ہیں اور یہ پیشن گوئی فتح کی قرآن نے دی تھی، اسی طرح سے احادیث میں بھی ہے، اللہ کے رسول صادق المصدوق ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ ان کی ہر بتائی ہوئی بات سچی ہے، اور جو نشانیاں انہوں نے قیامت کی بتائی تھی رفتہ رفتہ ساری کی ساری ہمارے سامنے وہ پوری بھی ہو رہی ہیں۔ آیات 7-8 میں آخرت کے واقع ہونے کے بارے میں دو ثبوت اللہ نے بیان فرمائے ہیں، پہلا ثبوت فرمایا کہ انسان اپنے اندر غور کرے، اس کے اندر ایک ضمیر ہے، ہر برائی پر جھنجھوڑتا ہے اور ہر نیکی پر ایک تسکین دیتا ہے، کیوں؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ برائی کا برا بدلہ مل کر رہے گا اور نیکی کی اچھی جزا مل کر رہے گی، اس لیے ضمیر یہ ہمیں ہر عمل کے بعد اس کی عدالت میں پیش ہونا پڑتا ہے اور وہاں سے ہمیں فیصلہ مل جاتا ہے، خوشی ملتی ہے یا خلش ملتی ہے۔ نمبر 2، کائنات میں ہر شے ایک مدت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فنا ہو جاتی ہے، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، تغیر آ رہا ہے اور جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ایک حرف مہر مانا، تو جب ہر چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فنا ہو رہی ہے، کل من علیہ فان، تو بالآخر اس پوری کائنات کو بھی فنا ہونا ہے، یہ آسمان بھی فنا ہوں گے، زمین بھی فنا ہوگی اور قیامت آ کر رہے گی. اتنے واضح حقائق آنے کے باوجود قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پھر بھی حق کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. آیات 9-10 میں سرکش قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرنے کا مضمون ہے. فرمایا کہ ذرا چلو پھرو اور دیکھو تم سے پہلے کیسی کیسی ترقی یافتہ تہذیب دنیا میں آباد تھی، آج بھی ان کی تعمیرات کے اثرات تمہیں نظر آتے ہیں. دیکھ لو فرعونیوں نے کتنے مضبوط قسم کے احرام بنائے تھے، 86-86 ٹن وزن کے پتھر وہ استعمال ہوئے ہیں ان احرام مصر کی تعمیر میں. اتنا بڑا پتھر کیسے لایا گیا؟ وہاں پر تو کوئی ایسی جگہ نہیں مصر میں کہ جہاں وہ پتھر موجود ہو، نہ جانے کہاں سے لائے، انہیں کیسے لائے ہیں اور کیسے نصب انہیں کیا ہے، ایک ہی شیپ میں سارے احرام کیسے بنائے گئے ہیں. زبردست ٹیکنالوجی ہے جس کی خبر دے رہے ہیں ان کے یہ تعمیرات، لیکن ان کا کیا انجام ہوا؟ جب اللہ کی نافرمانی کی تو ان کی ساری ٹیکنالوجی، ان کی ساری یہ ترقی دری کی دری رہ گئی. اللہ کے رسول آئے، عذاب کی وعیدیں سنائیں، اپنی ٹیکنالوجی، اپنے علم کی بنیاد پر رسولوں کی باتوں کو حقارت کے ساتھ رد کر دیا کہ کیا باتیں کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد کیا انجام ہوا؟ ہوش کے ناخن لو اور رسولوں کی بات کو مت جھٹلاؤ. آج تمہارے سامنے بھی ایک رسول موجود ہیں، یہ بھی تمہارے سامنے ایک دعوت دے رہے ہیں. سابقہ قوموں کی پیروی کرتے تکبر مت کرو، ان کی دعوت کو قبول کر لو. آیات 11-16 میں احوال آخرت کا بیان ہے. فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ پیدا کرے گا، جیسے وہ تمہارے سامنے دنیا میں چیزوں کو دوبارہ پیدا کرتا رہتا. آپ خود سوچئے، ہم چیزیں کھا کر کنزیوم کر دیتے ہیں، اللہ وہ چیزیں دوبارہ پیدا کر دیتا. ہم سبزیاں کھا کے ختم کر دیتے ہیں، سبزیاں دوبارہ پیدا ہو جاتے ہیں، پھل دوبارہ پیدا ہو جاتے ہیں، پتے جھڑ جاتے ہیں، نئے پتے نکل آتے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے دوبارہ دہرا رہا ہے، پوری تخلیق کو بار بار دہرا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دوبارہ پیدا کرے گا. اس کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ گے اور پھر وہاں پر انسان دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. جنہوں نے اللہ کی باتوں کو مانا، اللہ کی تعلیمات کو مانا، ان کی وہاں پر بھرپور مہمان نوازی ہوگی، اللہ ہمیں انہیں میں شامل فرمائے. اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو ٹھکرا دیا، تکبر کے ساتھ رد کر دیا، اللہ کی نافرمانیاں کی، اس روز شدید مایوسی ان کو گھیر لے گی. کوئی من گھڑت معبود ان کی سفارش نہیں کر سکے گا، بلکہ وہ خود اپنے معبودوں سے اس روز اعلان برات کر رہے ہیں. آیا 17-19 میں پھر یہ مضمون ہے کہ مردہ زمین کو زندہ کرنے والا تمہیں بھی دوبارہ زندہ کرے گا. اللہ کے ذکر کے حوالے سے بڑی پیاری آیتیں. فرمایا کہ صبح و شام اور رات اور دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کیا کرو، اور اس بات کا اقرار کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کمی ہر کمزوری سے پاک ہے. اس کی تعریف پوری کائنات میں جاری و ساری ہے. جو مردہ کو زندہ کرتا ہے اور زندہ مخلوقات کو موت دیتا ہے، جس نے تمہارے سامنے بار بار مردہ زمین کو زندہ کر کے اس سے نباتات اگائی ہیں، وہ تمہیں بھی دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہے. تم زندہ بھی ہوگے اور اس کی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے پیش بھی ہوگے. آیات 20-27 میں اللہ کی بے مثال قدرت اور رحمت بیان ہوئی. نمبر ایک، اللہ نے مٹی سے کروڑوں انسان تخلیق کیے جو آج پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں؟ نمبر دو، اللہ نے مرد کو بیوی کی صورت میں وہ رحمت دی ہے کہ جس کے پاس جا کر اسے تسکین حاصل ہوتی ہے، اور پھر میاں اور بیوی کے درمیان ایک محبت کا جذبہ پیدا کیا ہے، اور دونوں آپس میں پارٹنر بن کر اپنے پورے گھر کے نظام کو چلا رہے ہوتے ہیں اور اپنے زندگی کے مختلف مسائل ان کو طے کر رہے ہوتے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے. نمبر تین، آسمان اور زمین کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم شاہکار ہے. نمبر چار، دنیا میں بولی جانے والی مختلف بولیاں قدرت خداوندی کا حیران کن نظر ہے. کتنی بولیاں، کتنی زبانیں ایجاد ہو گئیں. نمبر پانچ، کائنات میں مختلف رنگوں میں مخلوقات کی تخلیق اللہ کی حسین کاریگری کا نمونہ ہے. اگر یہ کائنات صرف بلیک اینڈ وائٹ ہوتی اس میں حسن نہ ہوتا. اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو رنگ و بو میں ڈھال کر کس قدر خوبصورت کر دیا. استاد ذوق کا شعر ہے کہ گلہائے رنگ رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق اس چمن کو ہے زیب اختلاف سے. نمبر چھ، رات اور اس میں حاصل ہونے والی میٹھی نیند اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرحت کی کیسی نشانی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، انسان کیسے فریش ہو جاتا ہے. نمبر سات، دن کا اجالا اور اس میں اپنی ضروریات کے لیے بھاگ دوڑ کی سرگرمیاں بھی اللہ ہی کی رحمت کی وجہ سے. نمبر آٹھ، آسمانوں پر چمکنے والی بجلیاں اور ان کو دیکھ کر خوف اور امید کی کیفیات اللہ کی عظمت اور جلال کا احساس دلاتی. نمبر نو، آسمانوں سے برستی ہوئی موسلادھار بارش اللہ تعالی کی حیات بخشنے والی نعمت. نمبر دس، بارش سے مردہ زمین کا زندہ ہونا اور طرح طرح کی نبادات کا پیدا ہونا اللہ کی قدرت کے عظیم خزانوں کا عکس ہے. پتہ نہیں اللہ کے پاس کتنے خزانے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. نمبر گیارہ، آسمانوں اور زمین کا ایک توازن کے ساتھ قائم رہنا اللہ کا کتنا بڑا انعام اور اس کے زبردست ہونے کی دلیل ہے. جب زلزلہ آتا ہے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ زمین کا یہ اسٹیبل ہونا ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت تھی. نمبر بارہ، اللہ کے اقتدار اور اختیار کا یہ عالم ہے کہ اس کے ایک حکم سے تمام کے تمام انسان قبروں سے نکل کر اس کی بارگاہ میں جمع ہو جائیں گے. اور نمبر تیرہ، کائنات کی ہر شے اللہ ہی کے حکم سے اپنا کردار ادا کر رہی ہے. بلا شبہ تمام انسانوں اور زمین میں اللہ کی شان سب سے اونچی ہے اور وہی قائم و دائم رہنے والی ہے. اس کے بعد آیات 28 تا 29 میں شرک کی نفی ایک مثال کے ذریعے سے کی گئی ہے. فرمایا کہ غور کرو، کوئی آقا اپنے غلام کو اپنی پوری ملکیت میں برابر کا شریک کر لیتا؟ کہتا ہے ٹھیک ہے، جو کچھ میرے پاس ہے آدھا تمہارا آدھا میرا، اب ہم دونوں بالکل برابر ہو گئے. کیا کوئی آقا اپنے غلام کو بالکل اپنے برابر کا اسٹیٹس دیتا ہے؟ جو وہ اپنے لیے کرتا ہے، اپنے ضروریات کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، کیا وہ سب کچھ اپنے غلام کے لیے بھی کرتا ہے؟ تو جب ایک آقا ایک انسان اپنے جیسے انسان کو برابر کرنے پر تیار نہیں ہے تو خود سوچو کہ وہ اللہ جو خالق ہے وہ مخلوق کو اپنے برابر کیسے کر لے گا. حقیقت یہ ہے کہ شرک کرنے والے اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور جو خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دے اس سے زبردستی ہدایت کرنے مل سکتی. اللہ میں بجائے خواہشات کے شریعت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. آیات 30 تا 32 میں مضمون یہ ہے کہ فطرت کی پکار اللہ کی مکمل اطاعت ہے. اللہ نے ہمارے وجود میں ایک روح رکھی ہے، ایک ہمارا جسم ہے. یہ روح چونکہ اللہ کے پاس سے آئی ہے، اس روح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک جستجو ہے. مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے. اس روح کی جو ترجمان ہے اسے ہم کہتے ہیں فطرت. اس فطرت کو اللہ سے پیار ہے، اس کو اللہ سے لو لگانے میں مزہ آتا ہے. اس فطرت کو ہر ایسی چیز سے نفرت ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اس فطرت کو ہر ایسی چیز سے محبت ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے. یہی فطرت ہے جس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کی آواز ضمیر کی آواز ہے، جو برائی پر ہمیں ڈانٹتی ہے اور جو نیکی پر ہمیں شاباش دیتی ہے، ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس فطرت کی آواز کو مت دباؤ، اس کے مطابق کام کرو. اللہ سے لو لگاؤ نماز کے ذریعے سے، یہ فطرت کا تقاضا ہے. اور کوئی ایسا کام مت کرو کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. برائی کرو گے تو فطرت تمہیں ڈانٹے گی، اندر سے ضمیر کی تمہیں کسک محسوس ہوگی تم نے یہ کیا کیا. سلیم الفطرت انسان برائی کرنے پر تڑپ اٹھتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اللہ سے معافیا مانگتا ہے. کسی بندے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو جا کے اسے ایکسکیوز کرتا ہے کہ مجھ سے زیادتی ہو گئی، غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے. یہ اس کے سلیم الفطرت ہونے کی علامت ہے. یہ اندر سے فطرت ہے جو اس طرف ہمیں مجبور کرتی ہے. اور فرمایا کہ جو لوگ فطرت کی آواز پہ لبیک نہیں کہتے، نافرمانیاں کرتے ہیں، کچھ اللہ کی باتیں مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، یہ لوگ مشرک ہیں. بلا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ. من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے دین کو پھاڑ دیا ہے، کچھ باتوں پر عمل کر رہے ہیں کچھ باتوں پر عمل نہیں کر رہے، دین کے حصے بکھرے کر دی ہیں. کلو حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر جماعت نے جو دین کا ایک حصہ لے لیا ہے اس کے اوپر خوش ہو رہے ہیں کہ بس ہمیں ہم ہی حق پر ہیں اور دوسرے سارے کے سارے غلط. لہذا کوئی شخص بہت مطمئن ہے کہ میں تو پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں اور دوسرا نمازیں نہیں پڑھتا، حالانکہ یہ نمازیں تو پڑھ رہا ہے لیکن ساتھ اس کی معاشرت میں بے حیائی ہے، بے ہودگی ہے، ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اپنے نمازی ہونے پر اپنے آپ کو شاید دیگر سمجھ رہا ہے. اور جو آدمی دیانتدار ہے وہ کہتا ہے میں صبح 9 بجے آتا ہوں ڈیوٹی پر، شام کو 5 بجے تک بالکل صحیح صحیح کام کرتا ہوں. اور یہ مولوی نمازیں وہ خوب پڑھیں گے یہ، لیکن کبھی ٹائم پر نہیں آتے، کام میں ڈنڈی مارتے ہیں. تو وہ اپنی دیانتداری پر بہت خوش ہے وہ، اور دوسرے کو گھٹیا سمجھ رہا ہے. یہ تو انفرادی طور پر ہے، اجتماعی طور پر ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں اور باقی لوگ گستاخ رسول ہیں، اور کسی کو یہ ہے کہ ہم مواحد ہیں اور باقی جو ہے وہ بدعتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک چیز تو پکڑی ہوئی ہے، باقی چیزوں کے حوالے سے پرواہی نہیں. باطل کے اقتدار پہ تقویٰ کی آرزو، کتنا حسیب فریب ہے جو کھا رہے ہیں. سیاسی اعتبار سے شرک ہے، اللہ کے بجائے غیر اللہ کی حکمرانی ہے. معاشی اعتبار سے سود ہے، اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں. اس ملک میں اللہ کے رسول کی شان میں اتنی بڑی گستاخی ہوئی کہ سود کے حوالے سے ایک فیصلہ بڑی جدوجہد کے بعد حاصل ہوا تھا، اس کو 24 جون 2002 کو مشرف نے کرغم قرار دلوا دیا اپنے خود ساختہ ججوں کے ذریعے سے. لیکن اس پر اس ملک میں کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، کوئی جلوس نہیں نکلا، اس لیے کہ ہم اسے گستاخی نہیں سمجھتے. اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کو ہم گستاخی سمجھتے نہیں، لیکن عقیدے کے اعتبار سے گستاخی ہو جائے تو ہم ایک دم سرگرم ہو جاتے ہیں. تو ہمارا اسلام عقائد تک محدود ہے، عقیدے کے اعتبار سے گڑبڑ ہو تو ہمیں جوش آ جاتا ہے، لیکن عملی میدان میں، سیاست، معیشت، معاشرت کے میدان میں ہم نے خود اسلام کو پسے پوچھ ڈالا ہوا ہے. یہ اصل میں ہے، یہ بھی شرک ہے. فرمایا مت ہو جاؤ مشرکوں میں سے جنہوں نے دین کے حصے بکھرے کر دیے، کچھ باتوں پر عمل کیا، کچھ کو چھوڑ دیا، اور جو ان کے پاس ہے اسی کے اوپر خوش ہو رہے ہیں، اترا رہے ہیں. آیات 23-37 میں انسانوں کے غیر متوازن طرز عمل کا ذکر ہے. فرمایا کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اللہ ہی سے دعائیں کرتا ہے، جب اللہ تکلیف دور کر دیتا ہے تو سارا کریڈٹ اپنے من گھڑت معبودوں کو دیتا ہے. فلاں بزرگ کی نظر کرم ہو گئی، وہاں جا کے منت مانی تھی، ان کا احسان ہوا، ان کی وجہ سے ہوا ہے، دوسروں کو بھی یہ باتیں کر کے گمراہ کرتا ہے. فرمایا ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، تکلیف بھی اللہ دیتا ہے آزمائش کے لیے، اور تکلیف دور بھی اللہ کرتا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو. وہی رازق ہے، جس کا چاہتا رزق وسیع کرتا ہے، جس کا چاہتا رزق تنگ کر دیتا ہے. جو لوگ واقعی ایمان لانا چاہیں ان کے لیے ان تمام باتوں میں ہدایت کا، معرفت کا مضمون اور سامان ہے، بشرطے کے ماننا چاہیں. آیات 38-40 میں قرب الہی کے حصول کے لیے رہنمائی دی گئی. فرمایا کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی قربت حاصل کرے، وہ اپنی محبوب شے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے. جب تک دل سے مال کی محبت نہیں نکلے گی، اللہ کی قربت نہیں آئے گی. دنیا کی محبت نکالو، اور ان محبتوں کا سب سے بڑا مظہر مال کی محبت ہے. تو فرمایا کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں قرابت داروں پر، محتاجوں پر، مسافروں پر، زکات کے ذریعے سے بھی، صدقات کے ذریعے سے بھی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالی کی رضا حاصل ہوگی، انہیں اللہ تبارک و تعالی کی قربت حاصل ہوگی. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہی صدقہ و خیرات کرنا بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں. پھر یہ وہ پہلی آیت ہے اس جو ہے وہ مضمون میں، آیت نمبر 38 ان تین آیات میں، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے سود کی مذمت کی ہے. سود کی حرمت کا حکم مکی مدنی قرآن میں آیا ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں. یہاں پر فرمایا کہ جو کچھ تم دیتے ہو سود پر، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ چیز نہیں بڑھتی. جو تم دیتے ہو صدقہ و خیرات اور زکات کے طور پر، اللہ کے ہاں وہ چیز بڑھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دگنا چوگنا کرتا رہتا ہے. فرمایا کہ دیکھو اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، وہی تمہیں رزق دیتا ہے، وہی تمہیں موت دے گا، وہی تمہیں زندہ کرے گا، اس کے سامنے تمہیں پھر جا کر جواب دہی کرنی ہے. عقل مند یہ ہے کہ اس جواب دہی کی تیاری کرو اور اس روز کی رسوائی سے بچنے کی کوشش کرو، اس کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے. آیت 41 تا 42 کا مضمون ہے، قوموں پر عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں آفتیں آ جاتی ہیں، عذاب آ جاتے ہیں لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے. کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے. ولعلہم یرجعون، اور شاید کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے، شاید کہ اس کی وجہ سے انہیں کوئی جھٹکا لگے اور سدھر جائے. ہم پر بھی عذاب مسلسل آ رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی ان عذابوں سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ ماضی میں دیکھ لو کن قوم پر عذاب آیا، وہی قومیں جو مشرک تھیں. اور مشرک کون ہیں؟ ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ جو کچھ باتیں اللہ کی مانتے تھے، کچھ نہیں مانتے تھے. آیات 43 تا 45 میں عذاب سے بچنے کی راہ دکھائی گئی. فرمایا کہ عذاب سے بچنے کے لیے اپنے رخ کو کر لو خالص دین کی طرف، طے کر لو کہ ہم نے دین کے ہر حصے پر عمل کرنا، جہاں اختیار ہے وہاں پر عمل کریں گے، جہاں اختیار نہیں ہے وہاں پر عمل کرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے. اجتماعی زندگی میں بھی دین کے نفاذ کے لیے تن من دھن لگائیں گے. جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اس سے ہمیں دکھ ہو رہا ہوگا، اس سے بے چینی ہو رہی ہوگی. فرمایا اپنے رخ کو بالکل خالص کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے. اناقم وجہ کا للدین القیم، اپنے رخ کو بالکل سیدھا کر لو خالص دین کے لیے. فرمایا ان قریب یوم حساب آنے والا ہے، اس روز لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اللہ کے نافرمان دائمی عذاب سے دوچار ہوں گے اور اللہ کے فرما بردار بہترین اجر و ثواب اس سے لطف اندوز ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنا لطف و کرم عطا فرمائے اور اس کے لیے اللہ تعالی ہمیں محنت کی توفیق عطا فرمائے. آیات 46 سے 47 میں پھر اللہ کی نعمت اور قدرت بیان ہو رہی ہیں. نمبر ایک، بارش سے قبل ٹھنڈی ہواؤں کا خوشخبری بن کر آنا کتنی بڑی نعمت ہے. نمبر دو، بارش کی صورت میں اللہ کی رحمت کا برسنا. نمبر تین، دریاؤں اور سمندروں میں کشتیوں کا چلنا جن کے ذریعے سے بڑے پیمانے پر ہماری تجارتی سرگرمیاں وہ انجام پاتی ہیں. نمبر چار، لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے رسول بھیجنا. اور پھر نمبر پانچ، سرکش قوموں کو ہلاک کر کے زمین کے سینے کو اس گندگی سے پاک کرنا تاکہ اہل ایمان کی مدد ہو، مظلوموں کی داد رسی ہو. آیات 48 سے 53 میں بارش اور اس کی برکات کا ذکر ہے. فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ کیسے ہواؤں کو بھیجتا ہے، ہوائیں بادل اٹھاتی ہیں، اللہ تعالیٰ بادلوں کو جس طرح چاہتا ہے آسمان پہ بکھیر دیتا ہے، انہیں پھر طے بتایا کرتا ہے اور پھر ان کے بیچوں بیچ سے بارش اللہ نازل کرتا ہے. اور جن لوگوں کی کھیتی پر بارش برستی ہے ایک دم وہ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں. لیکن فرمایا کہ اس کے بعد جب ان کی فصل اگتی ہے اور اچانک اللہ تعالیٰ کوئی گرم لو کا جھونکا بھیج دے اور ان کی اس فصل کو جھلسا دے تو اللہ کی ناشکری کرنے لگتے ہیں. حالانکہ فصل دی کس نے تھی؟ اللہ نے دی تھی، اللہ واپس لے لے اسی کی شے ہے. لیکن اب وہ ناراض ہو کر اور مایوسی کے اور کفر کی کلمات کہنا شروع کر دیتے ہیں. فرمایا کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی ہی کی قدرت ہے، اللہ ہی نعمتیں دیتا ہے، اللہ ہی نعمتیں واپس لے لیتا ہے. دونوں صورتوں میں تمہاری آزمائش ہے، دیتا ہے تمہارے شکر کا امتحان ہے، لیتا ہے تمہارے صبر کا امتحان ہے. اس امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کرو، اس امتحان میں ناکام مت ہو. ساری باتیں سمجھتے ہیں لوگ لیکن پھر بھی حق کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، بدلنے کو تیار نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شکر اور صبر دونوں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آزمائش سے بچائے، اگر آزمائش آئی جائے تو پھر اللہ تعالی صبر کی توفیق عطا فرمائے. مدینۃ المنورہ میں مسجد نبوی میں صلاح البدیر جو ایک امام صاحب ہیں، پتہ نہیں اب ہیں کہ نہیں، لیکن 2005 میں آخری دفعہ گیا تھا اس وقت تھے وہ، ان کے پیچھے نماز پڑھنے والا لطف آتا تھا، اس لیے کہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ نماز صرف اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتے بلکہ بہت چن چن کر مقامات لاتے ہیں، وہ نماز میں تلاوت کر کے لوگوں کو گویا اس میں بھی نصیحت کر رہے ہوتے، پیغام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک روز مدینہ المنورہ میں جب میں 2005 میں عمرے کے لیے گیا تھا تو بڑا اچھا موسم تھا، آسمان پر جو بادل تھے بڑا خوبصورت ان کا ایک نقشہ بنا ہوا تھا، دیکھ کے بڑی لطف اور مزہ آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج امام صاحب کیا پڑھتے ہیں، تو امام صاحب نے آ کر سورۃ الروم کی یہ آیت نمبر 48 پڑھی، کہ جس کے الفاظ یہ ہیں کہ ہو الذی یرسل الریاح فتصیر صحابا فیخسفه فی السماء کیف یشاء، وہی اللہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، وہ بادل اٹھا کر لاتی ہیں، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں تہ بتہ کرتا ہے۔ تو بلا شبہ مسجد نبوی اور پھر اتنی عمدہ قرآت اور اتنا خوبصورت منظر، اس میں ان آیتوں سے بڑا لطف آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آئمہ کو بھی اس حوالے سے یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ صرف اس لیے نہیں کہ بس نماز پڑھانی ہے لہٰذا کوئی دو صورتیں پڑھ دی اور نماز پڑھا دی، اس کے ذریعے سے بھی وہ لوگوں کی ایک تربیت کر سکتے ہیں، لوگوں کو ایک پیغام دے سکتے ہیں۔ اللہ نے یہ وصف خاص دیا تھا ڈاکٹر سار احمد صاحب، ایک صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر سار احمد صاحب تو نماز بھی درس قرآن دیتے ہیں اور بعض اوقات نماز میں ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، جو آیتیں آتی ہیں سخت اللہ کی تو اسی ٹون میں پڑھتے تھے ڈاکٹر صاحب۔ آیت نمبر 54، اللہ کی قدرت اور بندے کی بے بسی، فرمایا کہ اپنی تخلیق پر غور کرو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا بڑی لاچارگی میں، تم انتہائی محتاج ہوتے ہو، تم سے بہتر تو بکری کا بچہ ہے جو پیدا ہونے کے پہلے دن اپنی ٹانگوں پر چل کر اپنی غذا خود حاصل کرتا ہے جا کے، اور تم کتنے عرصے تک بیاروں میں مددگار پڑے ہوتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں قوت دے دیتا، اور قوت کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ کمزور کرتا، پھر بڑھاپا آتا ہے، لاچارگی آتی ہے، معلوم ہوا کہ تم لاچار اور بے بس ہو، اللہ تعالیٰ ہی ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے اور تم پورے کے پورے اللہ ہی کے اختیار میں ہو، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ آیت 55-57 روز قیامت مجرموں کی حسرت کا بیان ہے، فرمایا کہ روز قیامت جب مجرم دوبارہ زندہ ہوں گے حسرت سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں صرف ایک گھڑی کے لیے رہے تھے۔ آج بھی اپنا ماضی آپ دیکھیے، آپ کو محسوس ہوگا کہ ہمارا ماضی بڑی جلدی گزر گیا، اس وقت کہیں گے وہ اہل ایمان جن کو اللہ نے علم بھی دیا تھا، وہ کہیں گے کہ نہیں تم دنیا میں رہے ہو دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک، اور یہ دوبارہ جی اٹھنے کا دن آج آ گیا ہے، لیکن آج تمہاری حسرت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، اور تم اللہ کی عدالت میں کوئی رحم کی اپیل داخل نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں اس روز کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ آیت 58-60 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کا بیان ہے، فرمایا کہ اے نبی آپ پر جو کچھ اتر رہا ہے یہ حق ہے، اور ذہنی طور پر تیار رہے کہ ان میں سے بہت سے ہٹ دھرم ہیں جو کہ آپ کے اس کلام کو خود ساختہ قرار دے کر اسے نہیں مانیں گے، لیکن آپ بیٹھے رہیے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، حق غالب ہوگا، آپ کو فتح حاصل ہوگی، لیکن آپ بیٹھے رہیے، کوئی دھمکی، کوئی تشدد، کوئی لالچ، کوئی گیو اینڈ ٹیک اور مصالحت کی پیشکش آپ کو آپ کے مقصد سے نہ ہٹانے پائے، اور اللہ کے رسول نے اس کا ثبوت دیا اور استقامت کا پہاڑ آپ ثابت ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ لقمان پر از حکمت تعلیمات کا خزانہ، اس سورہ مبارکہ میں حکمت سے پر ایسی تعلیمات کا ذکر جمیل ہے جو انسانوں کے عقیدے، عمل اور سیرت میں روح پرور انقلاب برپا کر دیتی ہیں۔ اللہ ہمیں اس سورت کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات کا تجزیہ اس طرح سے ہے، آیات ایک تنوع میں قرآن کے حوالے سے دو طرز عمل وہ بیان ہوئے، ایک اچھا اور ایک برا۔ آیات 10-11 میں عظمت باری تعالیٰ ہے، آیات 12-19 میں حضرت لقمان کی پر حکمت نصیحت ہے، آیات 20-24 میں اللہ کے احسانات اور بندوں کے پھر دو طرز عمل بیان ہوئے، آیات 25-30 میں عظمت باری تعالیٰ کا بیان، آیات 31-33 میں مضامین عبرت و موعظت ہے، دلوں پر اثر کرنے والے مضامین، اور آیت 34 میں پھر عظمت باری تعالیٰ ہے، اللہ کے عظیم و شان صفت علم کا ذکر ہے. آیات 1-5 اس میں اللہ نے واضح کیا کہ قرآن سے ہدایت کس کو ملے گی. فرمایا قرآن حکیم اللہ کا پر حکمت کلام ہے، اور یہ ان بندوں کے حق میں ہدایت و رحمت ہے جو نماز کے ذریعے اللہ سے مسلسل لو لگائے رکھے، زکوٰۃ کے ذریعے سے دل سے مال کی محبت دنیا کی محبت کو نکالتے رہیں، اور اپنے پورے طرز عمل سے ثابت کریں کہ انہیں آخرت کا یقین ہے، انہیں پتا ہے کہ حساب کتاب ہونا ہے، اپنے ہر ہر عمل میں وہ احتیاط کرنے والے ہوں. فرمایا کہ انہیں کو ہدایت ملے گی اور یہی لوگ قیامت کے دن فلاح پائیں گے، کامیاب ہوں گے. آیات 6-9 میں قرآن کے حوالے سے دو طرز عمل ان کا ذکر ہے. پہلا طرز عمل قرآن سے دشمنی کا ہے، ایسے بد نصیب ہیں جو خود بھی قرآن پر ایمان نہیں لاتے بلکہ غافل کرنے والی ایسی سرگرمیاں جاری کرتے ہیں کہ دوسروں کو بھی قرآن مجید کے قریب آنے سے روکیں. نظر بن حارث، اس کا خاص ذکر ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. وہ دیکھتا تھا کہ نوجوان حضرت محمد کی طرف زیادہ مائل ہو رہے ہیں، تو خوبصورت لونڈیاں لے آیا وہ جا کر شام اور ایران سے، اور اس کے بعد ان کے رقص و سرور کی محفلیں برپا کرتا تاکہ لوگ ان محفلوں میں جائیں، اور خود قصے کہانیاں جگہ جگہ لے کر آیا تھا وہ سناتا تاکہ لوگ ان محفلوں میں آئیں. آج بھی ہم نے جان بوجھ کر لوگوں کو اللہ کے احکامات سے روکنے کے لیے مختلف قسم کی سرگرمیوں کو خوب اہمیت دی ہے. ٹیلی ویژن پر جو کچھ آتا ہے لوگ اسی میں کھو جاتے ہیں. کرکٹ جیسے ایسے کھیل کو جو وقت کی بربادی کا ذکر ہے، وسائل کی بربادی کا ذکر ہے، اتنی اہمیت دے دی کہ پوری قوم اسی میں کھوئی ہوئی ہے. اور نمازوں سے غافل، اللہ کے احکامات سے غافل، بعض اوقات پوری معیشت کا بیڑا غرق ہوتا ہے. اتنا اہم میچ ہے لہذا لوگ دفتروں میں نہیں آ رہے، کام پہ نہیں آ رہے، اس لیے کہ میچ ہے. تو یہ ہر زمانے میں ہوبا ہے کہ نان ایشوز کے اندر لوگوں کو الجھا کر اور جو اصل ان کے مسئلے ہیں، خاص طور پر آخرت کی تیاری کا مسئلہ ہے، اس سے غافل کرنا. فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت کو ہی ٹھکرا دیتے ہیں حکارت سے. اس جرم کی وجہ سے ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا. اس کے برعکس جو لوگ قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اس کے مطابق پوری زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کا وعدہ ہے. یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے اور اللہ کا وعدہ یقینی ہے، پورا ہونے والا ہے. اللہ ہمیں اس وعدے کا مستحق بنا دے. آیات 10-11 میں تخلیق باری تعالیٰ کے کچھ شاہکار بیان ہوئے. نمبر 1، اونچے اونچے آسمان جو اللہ نے بغیر ستونوں کے بنائے، بھاری بھاری پہاڑ جو زمین میں اس طرح نصب کیے ہیں کہ اس کی وجہ سے زمین اسٹیبل ہے، توازن میں ہے. طرح طرح کی مخلوقات اللہ نے زمین میں پھیلا دی ہیں، طرح طرح کی، کوئی چار پاؤں پہ چلتی ہیں، کوئی دو پہ چلتی ہیں، کوئی اڑتی ہیں، کوئی تیرتی ہیں، کوئی رینگتی ہیں. نمبر 4، بار بار آسمان سے موسیدار بارش اللہ نازل فرماتا ہے. نمبر 5، کیسی کیسی حسین اور رنگ رنگ نباتات اللہ نے زمین میں اگا کر زمین کو سجا دیا ہے، رونق دی ہے. فرمایا یہ تو تمام قدرتیں ہیں معبود حقیقی کی، بتاؤ تم جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، جن سے دعائیں کرتے ہو، انہوں نے کیا بنایا ہے؟ کچھ دکھا سکتے ہو کہ ہمارے معبودوں نے یہ کچھ بنایا ہے؟ شرک کرنے والے بڑے ظالم اور بڑے ناانصاف ہیں. آیت 12 میں حضرت لقمان کا تعارف ہے. حضرت لقمان کے بارے میں قرآن پاک نے واضح نہیں کیا نبی تھے کہ نہیں تھے، البتہ جو ان کی تعلیمات ہیں ان سے محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نبوت کا رنگ نظر نہیں آتا. سلم الفطرت انسان نے غور و فکر کر کے جن حقائق تک رسائی حاصل کی، وہ حقائق اس نے اپنے بیٹے کے سامنے بیان کر دی. قرآن مجید کہتا ہے بڑے حکیم انسان تھے، دانا انسان تھے. اہل عرب اپنے اشعار میں، اپنی تحریروں میں، اپنے خطبے میں ان کے اقوال بطور سند بیان کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ تم جس لقمان کو اتنی اہمیت دیتے ہو، دیکھو اس لقمان نے کیا کہا تھا. اس لقمان کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات، ان میں کتنی مطابقت ہے. لہذا اسی حوالے سے قرآن کی بات کو مان لو. حضرت لقمان کو اللہ نے حکمت دی تھی، باطنی بصیرت دی تھی، جس کے ذریعے سے انسان حق اور باطل میں تمیز کر کے اور حق کی طرف مائل ہو جاتا ہے، باطل سے بچتا ہے. حضرت رکمان کو اللہ نے کہا تھا کہ ہم نے آپ کو حکمت کی دولت دی ہے، لہٰذا آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرَ اللَّهَ. اللہ خود فرماتے ہیں کہ حکمت بہت بڑی دولت ہے. وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، سورہ بقرہ آیت 269. جسے حکمت دی گئی، جسے باطنی بصیرت دی گئی، حق اور باطل میں فرق کرنے کی تمیز دے دی گئی، چیزوں کی حقیقت کا علم دے دیا گیا، اسے تو بہت بڑی دولت دے دی گئی. اور مزید اللہ نے فرمایا کہ جو شکر کرتا ہے وہ شکر کرتا ہے اپنے بھلے کو، اور جو کفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کے نہ شکر کی ضرورت ہے اور نہ اللہ تعالیٰ اس کا محتاج ہے کوئی اللہ کی تعریف کرے، اس کی تعریف تو کائنات میں آپ سے آپ ہو رہی ہے. شکر کرو تو فائدہ تمہیں ہی ہوگا. سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، وَاِسْتَعْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جبکہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا شکر کرو گے میں اور دوں گا اور دوں گا اور دوں گا، بلا ان کا فرق تم، اور اگر تم نے ناشکری کی، ان نہ عذابی لشدید، تو جان لو پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دل سے بھی شکر ادا کریں کہ جو کچھ اللہ ہی کا عطا کردہ ہے، زبان سے بھی شکر ادا کرتے رہیں، اور اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں. یہ ہے شکر کے 3 درجے، شکر بالقلب، شکر باللسان، اور شکر بالجوارح، جو بیان کی امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے مفردات القرآن. اب اس کے بعد حضرت رکبان کی اہم ترین نصیحت کا بیان ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کو جو پہلی نصیحت کی، وہ نصیحت پہلی بھی ہے اور اہم ترین بھی ہے. وہ نصیحت یہ ہے کہ اے میرے بچے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نہ کسی کو اتنا اوپر اٹھا دینا تعریفیں کر کر کے کہ اس کو اللہ کے برابر کر دو، اور نہ اللہ تعالیٰ میں ایسی کوئی کمی ہے کہ اس کو نیچے کر کے کسی مخلوق کے برابر کر دیا جائے. وضع شے فی غیر محلہ ہی، یہی ظلم کی تعریف ہے عربی میں، کہ کسی بھی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا. فرمایا نہ کسی کو اللہ کے برابر کرو اوپر لے جا کر، اور نہ اللہ کو نیچے لا کر کسی مخلوق کے برابر کر دو. بلا شبہ جو لوگ یہ حرکت کرتے ہیں وہ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، بہت بڑی ناانصافی کرتے ہیں. ان شرک لظلم عظیم، اللہ ہمیں اس ظلم سے محفوظ فرمائے. آیات 14-15 میں والدین کے بارے میں حکیمانہ نصیحت کا بیان ہے. اللہ نے حضرت لقمان کی نصیحت کو درمیان میں روک کر اپنے الفاظ میں والدین کے حقوق بتائے. کیوں؟ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے تھے اور مناسب نہیں تھا کہ اپنے بیٹے کو اپنے حقوق کے بارے میں بتائیں. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے والدین کے ساتھ تمہیں اس نے سلوک کی وصیت کی ہے، خاص طور پر ماں کے ساتھ، اس لیے کہ ماں بچے کو تکلیف پر تکلیف جھیل کر اٹھاتی ہے، بڑی تکلیف دے کر جنم دیتی ہے، اور پھر 2 سال تک بچے کو اپنے سینے سے چمٹا کے اور اس کو اس کی ضروریات، اس کی غذا اس کو فراہم کرتی ہے. تو شکر کرو اللہ کا بھی جس نے یہ والدین کی نعمت دی ہے، شکر کرو، شکریہ ادا کرو ماں باپ کا بھی کہ جنہوں نے تمہیں اس طرح سے مشقت کے ساتھ پالا پوسا ہے. البتہ اگر والدین تمہیں کسی وقت شرک پر مجبور کریں، پھر ان کی بات مت ماننا. اصول یہ ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں ہم کسی کی طاعت نہیں کریں گے. جہاں اللہ کا حق والدین کا حق ٹکرائے گا، ہم اللہ کے حق کو اوپر کریں گے. اور فرمایا باوجود اس کے کہ والدین تمہیں شرک پر مجبور کریں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتے رہو. وصاحبھما فی الدنیا معروفا، فیصلے آخرت میں ہوں گے، تم بھی آ جاؤ گے، ماں باپ بھی آ جائیں گے، وہاں پر سب کے سب اللہ کے سامنے بندوں کی طرح حاضر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا. پھر آیات 16-19 میں حضرت لقمان کی 9 حکیمانہ نصیحتیں بیان ہوئی ہیں. کل 10 نصیحتیں ہیں، ایک ہم نے پڑھ لی کہ شرک مت کرو، باقی 9 نصیحتیں آ رہی ہیں. ان میں سے پہلی نصیحت، اے میرے بچے، آپ نے فرمایا میرے بچے یاد رکھو، انسان کا عمل محفوظ ہے، اس کا نتیجہ نکلے گا. ضمیر کا نیکی پر شاباش دینا، برائی پر ڈانٹنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ عمل نتیجہ خیز ہوگا، برائی کا برا نتیجہ نکلے گا، اچھائی کا اچھا بدلہ مل کر رہے گا. اب انہوں نے صرف اتنی بات کہ اگر نبی ہوتے تو ساتھ کہتے کہ قیامت ہوگی، آخرت ہوگی، اس طرح حساب کتاب ہوگا، کسی اس مضمون کا ذکر نہیں ہے جو ہمیں نبی کے ذریعے ملتا ہے. لیکن غور و فکر کے کہا کہ نتیجہ بہرحال نکلے گا. میرا غور و فکر کہتا ہے یہ ضمیر کی خلش اور ضمیر کی آواز یہ بے مقصد نہیں ہے. از مقافات عمل غافل مشاؤ گندم از گندم برویت جوز جاؤ. عمل کے بدلے سے کبھی غافل نہ ہو. گندم بوگے تو گندم ہی کاٹو گے, جو بوگے تو جو کاٹو گے. نماز کے ذریعے اللہ سے رو لگائے رکھو. نماز اس کا ایک مفہوم تو وہ ہے جو ملتا ہے نبیوں کے ذریعے سے, نماز کی خاص شکل, اور ایک نماز وہ جو لغوی مفہوم میں ہے. یہ نماز قرآن پاک کہتے ہیں پرندے بھی پڑھتے ہیں. سورہ نور میں ہے کل قد علم صلاته وتسبیحه, ہر پرندہ اپنی نماز کو سے بھی واقف ہے اور اپنے تسبیح سے بھی واقف ہے. تو یہاں نماز اس معنی میں کہ جیسے پرندے اللہ سے لو لگاتے ہیں تم بھی اللہ سے لو لگائے رکھو. نمبر تین نیکی کا حکم دو. نمبر چار برائی سے روکو. نمبر پانچ برائی سے روکنے پر جو تکلیف آئے اس کو جھیلو, برداشت کرو, ڈٹے رہو, برائی سے روکنے کا مشن مت ترک کرو. نمبر چھ لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار نہ کرو, نہ ہی لوگوں کو حقیر سمجھو. نمبر سات زمین پر اکڑ کر مت چلو. نمبر آٹھ اپنی چال میں میانہ روی پیدا کرو, نہ اکڑ کر چلو اور نہ مریضوں کی طرح بہت ہی دبکے چلو, نارمل چال میں چلو. پوری زندگی کی روش بھی اس میں میانہ روی ہو, نہ اس میں بخل ہو نہ اس میں اسراف ہو. معتدل اور اعتدال پسندی اختیار کرو. نمبر نو اپنی آواز کو پست رکھو اور بلند آواز سے لوگوں پر غالب آنے کی کوشش مت کرو. آیات 20-24 میں اللہ کے احسانات اور بندوں کے دو کردار بیان ہوئے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر شے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کی ہے. یہ چاند, یہ سورج, یہ بارشیں, یہ طرح طرح کے میوے, سبزیاں, دریا, یہ سب نہریں انسانوں کی خدمت کے لیے. اور پھر مادی نعمتوں کے ساتھ باطنی نعمتیں بھی دی ہیں. اللہ نے اپنا ذکر بھی سکھایا ہے جس کے ذریعے سے روح کو تسکین حاصل ہوتی ہے. اب بندوں میں دو کردار ہیں. پہلا کردار ان بدنصیبوں کا ہے جو اللہ کی ہدایات کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں, اللہ کے کلام کے بجائے اپنے آباؤ اجداد کے عقیدے, ان کی ریتیں, ان کی رسمیں ان کو ترجیح دیتے ہیں. جب بھی کہا جاتا ہے یہ کیوں کرتے ہو, ہمارے باپ دادا ایسے کرتے آئے ہیں, فرمایا ایسے لوگوں کو چند دن کی مہلت دی جا رہی ہے, باز نہ آئے تو سخت عذاب ہوگا. دوسرا کردار وہ ہے جو اپنا سر اللہ کے احکامات کے سامنے جھکا دیتا ہے. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عنقریب اللہ کی لازوال نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے, فیضیاب ہوں گے. آیات 25-30 میں عظمت باری تعالیٰ کا بیان ہے. فرمایا نمبر ایک اللہ ہی تمام آسمانوں اور زمین کا خالق ہے اور ان دونوں میں مسلسل اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے. نمبر دو کائنات کی ہر شے اللہ کے اختیار میں ہے, ہر شے اللہ کی محتاج ہے لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں. نمبر تین اگر زمین کے تمام درخت قلم بنا دیے جائیں اور جتنے سمندر ہیں مزید 7 سمندر اور لا کر ان سب کی سیاہی بنا دی جائے اور پھر اللہ کی قدرت اور اس کے کلمات ان کو لکھنا شروع کیا جائے تو فرمایا کہ یہ قلم گس جائیں گے, سیاہی خشک ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان, اس کی تحریر وہ مکمل نہیں ہوگی. قدرت تو اللہ کی بے شمار ہیں, اس کی تخلیقات میں سے ہر مخلوق اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوتی ہے. اور اقبال نے بڑا پیارا شعر کہا کہ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دم دم صدائے کن فیکون, نئی نئی مخلوقات ظہور میں آ رہی ہیں, اللہ کا کلمہ کن کام کر رہا ہے, ہر مخلوق پہلی مرتبہ کلمہ کن سے پیدا ہوتی ہے. تو جب مخلوقات مسلسل سامنے آ رہی ہیں اور ان کلمات کن کا بیان وہ لکھنا ممکن نہیں ہے تو قدرتوں کا بیان تو اس سے کہیں اور اوپر ہے. نمبر چار تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے بالکل ایسے ہے جیسے کسی ایک انسان کو دوبارہ زندہ کرنا. نمبر پانچ اللہ ہی رات اور دن کا نظام چلا رہا ہے. نمبر چھ چاند اور سورج کی گردش کا ایک ضابطہ اللہ نے طے کیا, وہ اسی ضابطے کے تحت حرکت کر رہے ہیں. اور ہمیں معلوم ہے کہ چاند 29 دن بعد آ جائے گا یا 30 دن بعد آ جائے گا, ہو ہی نہیں سکتا کہ 25 دن بعد آئے, مہینہ 25 دن کا ہو جائے, نہیں ایک ضابطہ ہے. سورج کا ہمیں پتا ہے کہ سال کے کس دن سورج کس مقام پر ہوگا, ہمیں پہلے سے پتا ہے, اللہ نے اس کا ایک ضابطہ بنا دیا ہے. نمبر سات بے شک تمام انسانوں کے اعمال سے اللہ پوری طرح باخبر ہے، بلا شبہ کائنات کا اصل حق صرف اللہ ہے، اور اللہ کے سوا دیگر معبود من گھڑت ہے، خود ساختہ ہے۔ آیات 31-32 میں اللہ کا احسان اور بندوں کی ناشکری کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سمندروں میں، کشتیوں میں سفر کراتا ہے اور تم بڑے سکون سے اپنی تجارتی سرگرمیاں ان کے ذریعے سے انجام دے رہے ہو، لیکن جب کبھی طوفان آنے کی صورت میں کشتی ڈولتی ہے تو بندے اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں بحفاظت زمین پر لے آتا ہے تو پھر میانہ روی پر کمی لوگ ہوتے ہیں، انسانوں کی اکثریت پھر اللہ کی نافرمانیاں کرتی اور شرک کرتی ہے۔ آیت نمبر 33 بڑی ہلا دینے والی آیت ہے، بڑے جلالی انداز میں اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا یومن، اس دن سے ڈرو جس روز کے کوئی انسان دوسرے انسان کے کام نہ آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ ہر انسان کو چوکنا رہنا چاہیے ہر وقت کہ کہیں دنیا کی زندگی کی آسائشوں کی طلب اسے آخرت کی تیاری سے غافل نہ کر دے، کہیں دنیا میں نہ کھو جائے، لامحدود زندگی کو بھول نہ جائے، اور خاص طور پر ہوشیار رہو شیطان سے کہ کہیں وہ تمہیں اللہ کے حوالے سے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ کے حوالے سے دھوکے میں ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ ولا یغرنکم باللہ الغرور، تمہیں وہ دھوکے باز اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کی صرف رحمت کا کشان تمہارے سامنے کر کے تمہیں گناہوں پر جری کر دے۔ اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے، وہ معاف کر دے گا، بڑا نقطہ نواز ہے، اور تم اس سہارے، اللہ کی رحمت کے سہارے تم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاؤ چلتے جاؤ کہ اللہ معاف کر دے گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بلا شبہ رحم کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پکڑنے والا بھی ہے۔ دونوں شانیں اللہ کی ہمیشہ سامنے رکھو۔ نبے عبادی انی ان الغفور الرحیم، اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے میں بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ بانا عذابی ہو بل عذاب العلیم، اور بے شک میرا عذاب یہ بڑا دردناک عذاب ہے۔ بعض صوفیہ وہ بڑے عجیب انداز سے اسی فکر کو پھیلا رہے ہوتے ہیں، اللہ بہت محبت کرتا ہے، اللہ تمہیں محبت سے دیکھ رہا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ لٹیروں کو محبت سے دیکھ رہا ہوگا؟ سود خوروں کو اللہ محبت سے دیکھ رہا ہوگا؟ لیکن نہیں، بس یہ تصور کر رہا ہوگا کہ اللہ مجھے محبت سے دیکھ رہا ہے۔ اور کبھی ماں پسند نہیں کرتی کہ بچہ اس کا آگ میں جل جائے، تو اللہ تو ماں سے بھی کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کہاں چاہے گا بندہ آگ میں چل جائے۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ ان شعروں کو پڑھ کے انسان کو سرور تو آتا ہے بہت، یہ شعر دھوکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شریعت کیوں دیے؟ اس لیے دیے ہے تاکہ اس پہ عمل ہو۔ اگر یہ تصور ہو تو پھر شریعت پر عمل کرنا نہ کرنا برابر ہو گیا۔ آپ عمل کرے یا نہ کرے، اللہ غفور رحیم ہے، سب کو بخش دے گا، رشوت لینے والے کو بھی بخشے گا اور سوکھی تنخواہ پر گزارا کرنے والے کو بھی بخشے گا، تو پھر رشوت آدمی کیوں نہ لیتے؟ اور کرامن کاتبین کو بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ نیکی بھی لکھ رہے ہیں، بدی بھی لکھ رہے ہیں، اللہ نے سبھی کو معاف کر دینا، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا بھی ہے، پکڑ کرنے والا بھی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی رحمت سے بھی وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب کا خوف بھی عطا فرمائے۔ آخری آیت سورہ دکمان کی آیت 34، اللہ تعالیٰ کی صفت علم پر بڑی عظیم آیت۔ پانچ باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں۔ نمبر ایک، قیامت کب واقع ہوگی؟ حدیث جبریل میں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اسلام کیا ہے، آپ نے بتا دیا، ایمان کیا آپ نے بتا دیا، احسان کیا آپ نے بتا دیا، اب پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا کہ بتانے والے کو پوچھنے والے سے زیادہ پتہ نہیں ہے، جواب نہیں دیا کہ نہیں بتا۔ اچھا اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ نشانیاں بتا دیں آپ نے۔ تو قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، بارش کب، کہاں اور کتنی نازل ہوگی؟ آج کل کہا جاتا ہے آج تو بارش ہم بھی نازل کر رہے ہیں، انسان بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کہاں نازل ہوگی، کب نازل ہوگی، کتنی نازل ہوگی۔ تم تو جتنے بادل اللہ نے بنائے ہیں انہی کو کنڈنس کر کے کچھ کر سکتے ہو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو ہے وہ بادل اللہ نے بنائے ہیں اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کہاں ہوگی، کب ہوگی، کتنی ہوگی، ماں کے رحم میں کیا ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، نیک ہے کہ بد ہے، ذہین ہے کہ کن ذہن ہے، وغیرہ وغیرہ. آج ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے جی اب تو کہ بچہ ہے کہ بچی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کتنے عرصے جیے گا، جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، نیک ہوگا کہ بد ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا تخلیق پا رہا ہے اور اس کی کیا مکمل اس کی معلومات. نمبر چار، کوئی انسان آنے والے روز کیا سرگرمیاں انجام دے گا کسی کو نہیں پتا. میں نے کل کیا کرنا ہے مجھے نہیں پتا، اللہ کو پہلے سے پتا. نمبر پانچ، ایک انسان کی موت کس جگہ واقع ہوگی نہیں پتا، اللہ ہی جانتا ہے. سورہ سجدہ وہ سورہ مبارکہ جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص شغف تھا. سنن دارمی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے نہیں تھے جب تک کہ سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہ کر لیں. اکثر صحابہ کا یہ معمول تھا، جمعہ کے دن آپ پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے تھے فجر میں اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھتے تھے. اللہ کے رسول کو خاص محبت تھی. جو لوگ اس سورت سے محبت کرتے ہیں یہ سورت قبر میں بھی آئے گی اور ان کے اوپر آ کر ایک رحمت کا پردہ ڈال دے گی. اللہ ہمیں اس سورت سے، سورہ مبارکہ سے محبت عطا فرمائے. آیات کا تجزیہ اس طرح سے ہے کہ آیات ایک تا تین میں عظمت قرآن کا بیان ہے، آیات چار تا نو میں عظمت باری تعالیٰ ہے، آیات دس تا چودہ میں مجرموں کا کردار اور انجام بیان ہوا، آیات پندرہ تا سترہ میں مومنوں کا کردار اور انجام بیان ہوا، آیات 18 تا 20 میں مومن اور فاسق برابر نہیں ہیں یہ مضمون ہے، آیات 21 تا 22 میں قوموں پر عذاب کا ذکر ہے، آیات 23 تا 25 میں تورات اور جو تورات کے نیک حاملین تھے ان کی تحسین ہے، اور آیات 36 تا 26 تا 30 میں مضامین عبرت اور معزت کا بیان ہے. آیات 1 تا 3 عظمت قرآن، فرمایا کہ بلا شبہ بلا شبہ یہ قرآن اللہ ہی کا نازل کردہ ہے. اے نبی، اللہ نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو ہدایت کا پیغام پہنچائیں کہ جن کے پاس 2500 برس سے کوئی رسول نہیں آیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا، شاید کہ سیدھی راہ پر آ جائے. آیات 4 تا 9 میں عظمت باری تعالیٰ کا بیان ہے. ان آیات میں عظمت باری تعالیٰ کے پانچ گوشے بیان کیے گئے. نمبر ایک، اللہ نے 6 مراحل میں تمام آسمان، یہ زمین اور اس کے درمیان کی جو مخلوقات ہیں وہ تخلیق فرمائی. نمبر دو، کائنات کا پورا نظام اللہ چلا رہا ہے. نمبر تین، انسانوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں. نمبر چار، زمین پر انجام پانے والے تمام امور کی منصوبہ بندی اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. اور نمبر پانچ، اللہ نے ہر شے کو بہت ہی عمدہ بنایا اور انسان کو تو خاص طور پر بہترین ساخت میں پیدا کیا. اس کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی اور بعد میں اس کی نسل کو نطفے سے جاری کیا، اور اس کے خاکی وجود میں اللہ نے اپنی روح ڈال کر اس کو عظمتوں سے مالا مال کر دیا. اس پیکر خاکی میں ایک شے سو وہ تیری، میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی، اور ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. مزید فرمایا کہ ہم نے انسان کو سمجھ بوجھ اور عقل بھی دی ہے تاکہ وہ اپنے نفع اور نقصان کا فیصلہ بھی کر سکے. یہ اللہ کے احسانات ہیں. آیات 10 تک 11 میں ایک تنزیہ اعتراض ہے اور اس کا غضبناک جواب ہے. فرمایا کافر کہتے ہیں کہ ہم جب مرنے کے بعد گل سڑ جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں گی، ہمیں کیا دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ فرمایا کہ ہاں، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تم اصل میں اپنے سیاہ اعمال کا جواب نہیں دینا چاہتے، اس لیے آخرت کا انکار کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو حکم دے رکھا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس نے کب کس انسان کو موت سے دوچار کرنا ہے، اور وہ اپنے مہیا وقت پر انسان پر موت آئے گی، وہ دوبارہ زندہ ہوگا اور جواب دہی کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا. آیات 12 تا 14 میں مجرموں کا روز قیامت برا انجام، اس کا تذکرہ ہے. فرمایا روز قیامت مجرم اپنے گھٹنوں کے بل سر جھکائے اللہ کے سامنے پڑے ہوئے ہوں گے، کہیں گے کہ اللہ ہم نے سب دیکھ لیا، ہمیں یقین آ گیا، ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم کو تلافی کر لیں اپنی غلطیوں کی. اللہ فرمائے گا اصل مطلوب ایمان تو بالغیر تھا، اب تو تم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، اب تو ہر کوئی مان لے آئے گا، لہذا آپ دوبارہ دنیا کے اندر بھیجنا ممکن نہیں ہے۔ تم نے دنیا میں جو آج کے دن کے حساب کتاب سے غفلت برتی، تم نے ہمارے احکامات کو بھلایا، آج ہم نے تمہیں نظر انداز کر دیا، لہذا اب ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آیات 15-17 میں مومنوں کے طرز عمل ان کے حسین انجام کا ذکر ہے۔ فرمایا مومن کون ہوتے ہیں؟ نمبر ایک، جب انہیں اللہ کے احکام کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو وہ فوراً سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، ہر آیت کو ہر حکم کو عمل کی نیت سے سنتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہی روش اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر دو، وہ اللہ کی تسبیح اور ہم کا مسلسل اہتمام کرتے ہیں، انسان چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتا رہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ دو کلمے فرمایا زبان پہ ہلکے ہیں، اللہ کو بہت پیارے ہیں، قیامت کے ترازو میں بہت بھاری ہوں گے۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں عربی کے، کلمتان خفیفتان علی اللسان، حبیبتان علی الرحمن، ثقیلتان فی المیزان۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نمبر تین، وہ ہر قسم کے تکبر اور بڑائی سے اجتناب کرتے ہیں۔ نمبر چار، راتوں کو اٹھ کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کے خوف اور اس سے امید کے احساسات کے ساتھ گڑگڑاتے ہوئے دعائیں کرتے ہیں۔ نمبر پانچ، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے جو کچھ رکھا ہے اپنے ہاں اجر، وہ کوئی انسان نہیں جانتا۔ فلا طالب نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی بھی انسان کو نہیں پتا کہ اس کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے پوشیدہ کر رکھی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت کر دی، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر ان کا خیال گزرا۔ اور اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، اور پھر آپ نے اللہ کے رسول نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 پڑھی جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی بھی انسان کو نہیں پتا کہ کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے اس کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے۔ اللہ ہمیں یہ آنکھوں کی ٹھنڈک دکھائے، اللہ یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائے۔ آیت 18-20 میں فرمایا کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ رحیم ہے، غفور ہے، معافی کرنے والا ہے، ان کے نظر میں گویا دونوں برابر ہیں، آپ جو مرضی کریں اللہ بڑا غفور ہے، معافی کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، مومن اور فاسق برابر نہیں ہے۔ شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے، مومن و فاسقوں سب کو معاف کر دے گا۔ فرمایا جو لوگ نیک عمل کریں گے ان کا ٹھکانہ جنت ہے، اور جو لوگ فاسق ہیں اللہ کے احکامات کو توڑیں گے ان کا ٹھکانہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ آگ سے نکلنے کی کوشش کریں گے، ٹھوکرے مار کے دوبارہ آگ میں دھکیل دیا جائے گا، اور کہا جائے گا چکھو اس عذاب کا مزہ تم جس کو جھٹلاتے تھے۔ آیت 21-22 میں بڑا ہلا دینے والا مضمون ہے۔ فرمایا کہ وَلَنُزِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم بڑے عذاب سے پہلے ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب دیں گے، شاید کہ سدھر جائیں۔ اور فرمایا کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا کہ جس کو اللہ کی آیتوں کے ذریعے سمجھایا جائے اور پھر بھی اعراض کرے، پھر بھی اصلاح نہ کرے، نہ چھوٹے عذابوں سے سدھرے، نہ قرآن مجید کی تعلیمات سن کر توبہ کرے۔ فرمایا انا من المجرمین منتقمون، ہم ایسے مجرموں سے انتقام لیں گے۔ ہم اللہ کا شکر ہے، بہت اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ درست قرآن کی محفلوں میں لے کر آتا ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم نے بھی دین پر پوری طرح سے عمل نہیں کیا تو پھر ہمارا معاملہ زیادہ نازک ہو جائے گا۔ ہم گویا اللہ کی آیتیں سننے کے باوجود عمل نہیں کریں گے تو پھر تو ہمارے لیے مشکل بڑھ جائے گی۔ اللہ ہمیں پورے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جہاں اختیار ہے وہاں پہ عمل کریں، جہاں اختیار نہیں وہاں پہ عمل کرانے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیں۔ اللہ ہمارے لیے یہ سارا عمل آسان فرمائے۔ آیت نمبر 23-25 میں فرمایا کہ امامت کا اعزاز کسے ملتا ہے؟ امامت بہت بڑا اعزاز ہے، صدقہ جاریہ بنانے کا ایک ذریعہ ہے، جس کو اللہ امام بنا دے، لیڈر بنا دے، اور وہ لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام رکھ رہا ہو، لوگوں کی اصلاح کر رہا ہو، لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کر رہا ہو تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے. یہ اعزاز کسے ملتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، اس تورات کو لوگوں کے لیے ہدایت بنایا، یہ تورات کی مدح ہے، اور اللہ نے تورات کے پڑھنے والوں میں سے کچھ کو امامت کا منصب دے دیا، یہدون بامرنا، جو کہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دیتے تھے. کب؟ فرمایا کب؟ جب انہوں نے دو شرطیں پوری کی، لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، مکانوا بآیاتنا یوقنون، اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. صبر سے مراد کیا ہے؟ کہ امامت اور قائدانہ صلاحیت اسی کو ملتی ہے جو باصلاحیت ہوتا ہے. باصلاحیت آدمی کے لیے دنیا بھی خریدار ہے، وہ دنیا کے اندر لگ کر دنیا بھی بنا سکتا ہے. انہوں نے صبر عن الدنیا کیا، دنیا کی طرف نہیں گئے بلکہ اپنے صلاحیتیں لگا دی، کس کے لیے؟ کتاب کو سیکھنے کے لیے، کتاب کو پھیلانے کے لیے. تو فرمایا کہ اس وجہ سے اللہ نے ان کو امامت کا منصب دیا. نمبر دو، وہ اللہ کی آیتوں پر یقین رکھتے تھے کہ اصل دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ہیں. ایک آدمی دنیا میں وقت لگا کر مال و دولت جمع کر رہا ہے، جائیدادیں بنا رہا ہے، بینک بیلنس بنا رہا ہے، اس کی دولت نظر آ رہی ہے. ایک آدمی قرآن کی خدمت کر رہا ہے، اس کے سینے سکھانے میں لگا ہوا ہے، اس کی محنت کا ثمر بظاہر سے دنیا میں نظر نہ آئے، لیکن ہو وہ خیر مما یجمعون، یہ قرآن بہتر ہے اس مال سے جو لوگ جمع کرتے ہیں. تو جن کو یقین تھا کہ اصل دولت دولت قرآن ہے، فرمایا کہ جن کے دلوں میں، جن کے اندر یہ دو خوبیاں تھیں، اللہ نے ان کو منصب امامت دیا. اب وہ لوگوں کی مختلف امور کے حوالے سے رہنمائی کر رہے تھے، صدقہ جاریہ اپنے لیے بنا رہے تھے. انسان قیامت کے دن جا کر حیران ہوگا، میرے نام اعمال میں یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ اللہ کہے گا تم نے فلاں آدمی تک دین کا پیغام پہنچایا تھا، اس نے عمل کیا، اس کو بھی بدلہ ملا ہے، اتنا بدلہ تمہیں بھی ملا ہے. اللہ ہمیں یہ اعلیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں خدمت قرآن کے لیے قبول فرمائے. آیات 26 اور 27 میں دعوت غور و فکر ہے دو باتوں کے حوالے سے. نمبر ایک، دیکھو ماضی میں ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا، ان کے کھنڈرات بتا رہے ہیں کہ ان کی عمارتیں بڑی عظیم تھیں، وہ بڑی عظیم قوت اور سطوت رکھتی تھی، لیکن کیا انجام ہوا؟ قوم سمود کے جا کے دیکھو، آج بھی پہاڑوں کو تراش تراش کے کتنے بڑے بڑے گھر بنائے ہیں، لیکن بنانے والے کہاں ہیں؟ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. ان کے انجام سے سبق حاصل کرو. نمبر دو، دیکھو زمین بنجر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی بارش بھیجتا ہے، پانی اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف بہا دیتا ہے، اور کیسے اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اس میں سے کیسے وہ نباتات نکلتی ہیں، انسان بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں. کیا کوئی اور بارش نازل کر سکتا ہے؟ کیا کوئی اور ایسے تمہاری خدمت کے لیے جانور بنا سکتا ہے؟ کوئی اور ان جانوروں کی پرورش کا سامان کر سکتا ہے؟ کیا کوئی اور مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے؟ فرمایا جو اللہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. تمہیں زندہ کرے گا، تمہیں اس کے سامنے حاضر ہونا ہوگا. آیات 38 تا 30 میں تمدیہ سوال اور ویسے ہی جواب. کفار اپنے من گھڑت تصورات کو، تصورات گمراہی کو چھپانے کے لیے حق کی دعوت پر اعتراض کرتے تھے، اور کہتے تھے اچھا بتائیے یہ فیصلے کا دن کب آئے گا؟ جواب میں کہا گیا کہ فیصلے کا دن جب آئے گا، اس روز ان کافروں کو ان کا ایمان لینا فائدہ نہیں دے گا. اے نبی، یہ کافر اس فیصلے کے دن کا انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی انتظار کریں ان کی رسوائی کے دن کا. فیصلے کا دن ان کی رسوائی کا پیغام لے کر آئے گا، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی انتظار کیجیے. اس کے بعد سورہ احزاب ہے، جس میں کئی اہم معاشرتی احکامات آئے ہیں. ایسے احکامات آئے کہ جنہوں نے اسلامی معاشرے کو دیگر سوسائٹیوں سے بالکل ہی مختلف کر دیا. اسلام کا معاشرہ اور ہے، جس میں مخلوط محفلیں نہیں ہیں، جس کا بالکل الگ رنگ ڈنگ ہے، اور کافروں کا معاشرہ اور ہے. وہ احکامات اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے نازل فرمائے، خاص طور پر پردے کے احکامات، گھر سے باہر کے پردے کے احکامات. آیات کا تجزیہ، آیات 1 تا 3 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام شریعت پر ڈٹے رہنے کی تلقین ہے. آیات 4 تا 6 میں احکام شریعت کا بیان ہے، دو احکامات آئے ہیں. آیات 7 تا 8 میں انبیاء سے ایک عہد کا ذکر ہے اور اس کے نتیجے کا. آیات 9 تا 25 میں غزوہ احزاب پر ایک بھرپور تبصرہ ہے. آیات 26 تا 27 میں غزوہ بنو قریظہ پر ایک مختصر تبصرہ ہے اجمالی. آیات 28 تا 29 میں دنیا پرستی کی زوردار مذمت ہے. آیات 30 تا 34 میں خواتین کے لیے بڑی اہم ہدایات ہیں، آیات 25 تا 35 تا 36 میں اللہ کے محبوب بندوں اور بندیوں کی صفات ہیں، آیات 37 تا 49 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے لیے کچھ ہدایات ہیں، آیات 50 تا 52 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ رعایتی احکام بیان ہوئے، آیات 53 تا 55 میں حکم حجاب ہے، آیات 56 تا 58 میں عظمت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آیت 59 میں چہرے کے پردے کے احکام ہیں، آیات 60 تا 68 میں گستاخان رسول پر غیظ و غضب کا اظہار ہے، آیات 69 تا 71 میں پھر مومنوں کے لیے ہدایات ہیں، اور آیات 72 تا 73 میں انسانوں پر ایک امانت، اس کا تذکرہ ہے، آیات 1 تا 3 میں جلالی اسلوب میں احکام شریعت پر عمل کا حکم ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں کچھ ایسے احکامات دیے گئے جو بڑے سخت ہیں، اب ان کا ذکر آئے گا، جن کو برداشت کرنا کافروں اور منافقوں کے لیے ناممکن تھا، لہذا اللہ نے شروع کی تینوں آیتوں میں اپنے حبیب کو تلقین کی کہ کافروں اور منافقوں کا دباؤ مت قبول کیجئے، اللہ کے احکامات پر ڈٹے رہیے اور اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے، ان دشمنوں کے مقابلے میں آپ کے لیے اللہ تعالی کافی ہے۔ اب آیت 4 تا 5 میں دو سخت احکامات شریعت آ رہے ہیں، پہلا حکم ہے زہار سے متعلق، عربوں کے ہاں زہار کا معاملہ طلاق سے بھی بڑھ کر تھا، اگر ایک شخص نے کہہ دیا اپنی بیوی سے کہ تم میرے لیے اسی طرح سے حرام ہو جیسے میری ماں حرام ہے، تو اب وہ بیوی اس کے لیے واقعتاً حرام ہو جاتی تھی اور وہ کبھی دوبارہ اس سے رجوع نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ جھوٹ ہے، ایک انسان کی ماں صرف وہ ہے جس نے کہ اس کو جنم دیا، جیسے انسان کے وجود میں دل ایک ہی ہوتا ہے، دل بڑی اہم شے ہے، ایسے ایک انسان کی ماں بھی صرف ایک ہوتی ہے، کسی کے کہنے سے کوئی اس کی ماں نہیں بن جاتی، لہذا تمہاری بیوی تمہاری ماں کبھی نہیں بنتی، تم زہار کا کفارہ دے کر اپنی بیوی سے دوبارہ رجوع کر سکتے ہو۔ زہار کا کفارہ کیا ہے یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ مجادلہ میں۔ تو یہ وہ برسوں کی روایت چلی آ رہی تھی زہار کی، اس کے خلاف ایک حکم دینا یہ منافقین کے لیے ناقابل برداشت تھا، پروپیگنڈا کر دیا، اور اس حوالے سے بڑے اعتراضات کیے، فرمایا کہ نہیں اے نبی آپ آخری نبی ہیں، اگر آپ یہ اصلاحات نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا، ڈٹے رہیے، اللہ کا حکم یہی ہے، اسی پر عمل ہوگا۔ نمبر دو، منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بیٹا صرف اسی کا ہے کہ جس کا وہ سلبی بیٹا ہے، لہذا کسی کو کسی کی ولدیت مت تبدیل کرو، کسی کی ولدیت تبدیل کرنا گناہ کبیرہ ہے، حدیث مبارکہ ہے بخاری مسلم ابو داؤد، جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا حالانکہ وہ جانتا ہو کہ وہ شخص اس کا باپ نہیں ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ کسی کے بچے کو لے کر پالنا منع نہیں ہے، ضرور پالیے، لیکن اس کی ولدیت تبدیل مت کیجیے، بلدیت نہیں پتا تو عبداللہ لکھ دیجئے اس کے والد کا نام، فرمایا کہ وہ تمہارا دینی بھائی ہے، لیکن بلدیت تبدیل کرنے سے شریعت کے احکامات ان کا حلیہ بگڑ جاتا، وراثت کے احکامات میں تبدیلی ہو گئی۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص کا ایک بیٹا ہے سلبی حقیقی بیٹا ہے، دوسرا منہ بولا بیٹا ہے، لیکن دونوں کی بلدیت ریکارڈ میں ایک ہی لکھی ہوئی ہے، وراثت تقسیم ہوگی تو یہ بھی دعوے دار ہوگا کہ میرا بھی وراثت میں حصہ ہے، حالانکہ اس کا حصہ ہی نہیں، اس کا حق مارے گا اس کا حقیقی بیٹا تھا۔ پردے کے احکامات میں تحریف ہو جاتی ہے، ایک آدمی کا منہ بولا بیٹا اس کے گھر میں رہ رہا ہے اور اس کی بیٹی سے پردے ہی نہیں کر رہا، اس کی بیٹی اس کے لیے محرم نہیں ہے، اس کی بہن تھوڑی ہے، پردے کے احکامات، اس حوالے سے بڑا بہت بڑا گناہ ہے، اور ہمارے یہاں یہ گناہ بڑے پیمانے پر ہوتا ہے، بھائی نے اپنا بچہ اپنی بہن کو دے دیا، اب بہن صاحبہ نے جو ہے اس کا ولدیت تبدیل کر دی، اور جو اس کا بچے کا یوں سمجھے پھپا ہے وہ اس کا باپ بنا ہوا ہے، اسکول میں نام دکھا رہے ہیں ولدیت تو وہ غلط نام دکھا رہے ہیں، گناہ ہے، بدترین گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے ہمیں ہدایت عطا فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 6 میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ہیں، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے اس کے والد اس کی اولاد یہاں تک تمام انسانوں سے محبوب نہ ہو جاؤں. تو بلا شبہ اللہ کے رسول کی ناموس پر اپنی جان قربان کر دینا یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی موت عطا فرمائے. مزید فرمایا کہ جو اللہ کے رسول کی بیویاں ہیں ازواج مطہرات ان کا بھی خاص مقام ہے اور وہ امت کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں. ویسے ایک انسان کی ماں صرف ایک ہی ہوتی ہے جس نے جنم دیا ہے, لیکن ازواج مطہرات کا خاص مقام ہے. یہ بات منافقین کو بہت بری لگی کہ یہ کیا ہو گیا جناب. فرمایا کہ نہیں, ان کا مقام ہے, وہ تمہارے لیے بالکل ماں کا درجہ رکھتی ہیں. اس لیے آگے چل کے حکم آئے گا کہ نبی کے وصال کے بعد ان کی بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا, وہ تمہارے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں. کیوں؟ مردوں کے لیے ہر اعتبار سے نمونہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خواتین کے لیے نسوانی پہلوؤں کے اعتبار سے نمونہ کون ہے؟ ازواج مطہرات. نبی کو حکم ملے گا تو وہ پوری امت کے لیے وہ اس حکم کا اطلاق ہوگا. ازواج مطہرات کو حکم ملے گا تو تمام امت کی خواتین پر اس کا اطلاق ہوگا. باقی اس کے علاوہ فرمایا کہ وراثت کے احکامات کے اعتبار سے اللہ نے اہمیت دی ہے رحمی رشتہ داروں کو, لیکن وہ رحمی رشتہ دار جو مسلمان ہوں اور اس دور کے حساب سے جنہوں نے ہجرت بھی کی ہو. باقی اس کے علاوہ جو تمہارے باقی دینی بھائی ہیں ان کے ساتھ تم کوئی بھی اس میں سلوک کر سکتے ہو. آیات 7-8 میں انبیاء سے خصوصی عہد کا ذکر ہے. فرمایا کہ اے نبی, ہم نے آپ سے بھی عہد لیا اور حضرت نوح سے بھی, حضرت ابراہیم سے بھی, حضرت موسیٰ سے بھی اور حضرت عیسیٰ سے بھی. وہ عہد کیا تھا؟ اس کی تفسیر آئی ہے آیت نمبر 81 میں. اللہ نے ہر نبی سے کہا کہ میں تمہیں کتاب بھی دوں گا, حکمت بھی دوں گا, پھر اگر تمہاری موجودگی میں ہمارے آخری رسول آ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کا ساتھ دینا. یہ کیوں بیان فرمایا؟ حالانکہ اللہ جانتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی نبی کی موجودگی میں نہیں آئیں گے, ایک نبی کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اور دوسرا یہ بتانے کے لیے کہ ہر نبی نے کہا تھا کہ اللہ اگر ایسا ہوا تو ہم ایسے ہی کریں گے. نبی نے عہد کیا ہے تو اس عہد کا اطلاق کس پر ہوگا؟ نبی کے امتیوں پر بھی ہوگا. لہذا اب آخری نبی آ چکے ہیں, اب اگر موسیٰ کے ماننے والے, عیسیٰ کے ماننے والے ان نبی پر ایمان نہیں لا رہے تو اپنے نبی کے عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اور جو اپنے نبی کے عہد کی خلاف ورزی کرے گا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دے گا, اور جو اپنے نبی کے عہد کی پاسداری کر کے آخری نبی پر ایمان لائے گا اللہ اسے بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. آیات 9-11 میں غزوہ احزاب پر ذرا مختصر تبصرہ ہے, اجمالی, بعد میں تفصیل آ رہی. غزوہ احزاب کی مختصر داستان یہاں پر بیان ہوئی. تین دشمنوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کیا, خیبر کے یہودی, مکے کے مشرکین, غطفان کے مشرک قبائل, اور 10,000 کا لشکر ان تینوں کا متحدہ ہو کر متحدہ محاذ بن کے مدینے کے اوپر حملہ آور ہوا. اللہ کے رسول کو اطلاع مل چکی تھی کہ ایسا ہو رہا ہے. مدینے میں داخل ہونے کا صرف ایک ہی راستہ تھا, شمال کی طرف 3 میل کا راستہ. وہاں پہ خندق کھود لی گئی اور خندق کے ساتھ ساتھ 7 مورچے بنا دیے گئے جہاں صحابہ اکرام کو بٹھا دیا گیا کہ اگر کوئی شخص یہاں سے خندق پار کرنے کی کوشش کرے تو تیر اندازی کر کے اس کو روکو. اب آئے مشرکین اور حیران رہ گئے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ طریقہ بھی ہے کوئی دفاع کا. خندق پار نہیں کر سکے لیکن پورے مہینے تک خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتے رہے. مدینے کی کل آبادی 3,000, اس میں بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں. اگر وہ مشرکین داخل ہو جاتے مدینے میں, وہ کفار یہودی بھی تھے اور مشرکین بھی تھے, تو پھر مدینے والوں کا صفایا ہو جاتا. پورا ایک مہینہ شدید جو ہے وہ گزرا ہے گھبراہٹ اور پریشانی میں. قرآن کہتا ہے کہ دل ایسے دھڑک رہے تھے کہ وہ اچھل اچھل کر حلق کو پہنچ رہے تھے, اور عجیب قسم کے گمان دن میں پیدا ہو رہے تھے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا, محمد سچے نبی تھے کہ نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اب پھر اللہ کی مدد آئی, مہینے بعد تیز آندیاں چلیں, اللہ نے فرشتے بھیجے, خیمے اکھڑ گئے, دیگے چولوں سے الٹ گئیں اور آگ ہوا کی وجہ سے لپک کر خیموں کو لگی اور کافر بھاگ جانے پر مجبور ہو گئے. اللہ تعالی کی مدد سے کفار کے سارے ناپاک ارادے ناکام ہوئے. اب آیات 12-15 میں فرمایا کہ غزوہ احزاب میں منافقوں کا طرز عمل کیا تھا. اس پورے صورتحال میں منافق کیا کر رہے تھے؟ منافق یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے جھوٹے وعدے کیے تھے اللہ اس کے رسول نے, ہم سے وعدہ کیا تھا غزوہ خندق کے دوران, اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا ایک چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی، آپ کو بلایا گیا، آپ نے ایک کدال ماری اور کہا کہ اللہ نے ایران فتح کر دیا، دوسری ضرب لگائی کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے روم فتح کر دیا، تیسری چوٹ لگائی کہا کہ اللہ نے یمن فتح کر دیا۔ منافقین نے کہا کہ ہم سے تو یہ کہا تھا کہ ایران، روم اور یمن فتح ہوں گے۔ یہاں پر صورت یہ ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے گھر سے باہر نہیں جا سکتے، ایسا نہ ہو بیٹھے ہوں اور کوئی تیر آ کے ہم کو لگ جائے، اور منع کرتے تھے کوئی مورچے پر نہ جائے ورنہ مارا جائے گا، بس گھر میں بیٹھ کے اپنی موت کا انتظار کرو۔ اور فرمایا اگر یہ کافر داخل ہو جاتے مدینے میں تو اس وقت یہ ان سے مرتد ہونے کا وہ تقاضا کرتے تو یہ زیادہ دیر بھی نہ لگاتے، حالانکہ اس سے پہلے یہ وعدہ کر چکے تھے غزوہ احد کے بعد، 300 منافق وہاں بھی علیحدہ ہوئے تھے، وعدہ کیا تھا کہ آئندہ ہم یہ حرکت نہیں کریں گے۔ کہا کہ انہوں نے وعدے کی خلاف ورزی کی، اللہ انہیں اس عہد چکنی کی سزا دے گا۔ آیات 16 تا 18 میں فرمایا کہ کیا محاذ جنگ سے فرات میں موت سے بچا لے گا، فرمایا کہ منافقین دوسروں کو بھی روک رہے ہیں کہ مت جاؤ مورچے پر، گھر میں آ جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ فرمایا کہ گھر میں رہ کر تم موت سے بچ جاؤ گے، بھئی موت تو آنی آنی ہے، کیوں نہ یہ موت اللہ کے رستے کی آ جائے۔ مولانا جوہر کا شعر ہے، اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔ اور پھر آیات 19-20 میں فرمایا کہ منافقت کا سبب ہے مال اور جان کی محبت، یہ منافقین کو مال اور جان کی بڑی محبت ہے۔ جب کوئی خوف کی کیفیت آتی ہے، اے نبی آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں ایسے گردش کرتی ہیں جیسے اس کی جس پر موت کی غشی تاری ہو، اور جب فتح ملتی ہے تو مال غنیمت پر ٹوٹے پڑتے ہیں اور چاہتے ہیں سارا مال انہیں کو مل جائے۔ ابھی بھی ڈر رہے ہیں کہ لشکر کافروں کے نہیں گئے، اور اگر کافروں کے لشکر دوبارہ آ جائے تو یہ چاہیں گے کہ یہ مدینے سے دور کسی بستی میں رہ کر اور وہاں سے تمہارے بارے میں خبریں جانے کہ کیا بنا مسلمانوں کا۔ فرمایا کہ ان کو اصل محبت مال اور جان سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو منافقت کے اس مرض سے محفوظ فرمائے، اللہ میں توفیق دے کہ مال اور جان ہم اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی اپنے اندر ہمت اور جرات پیدا کر سکے۔ آیت 21 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی کتاب بھی ہے اسی آیت کے حوالے سے کہ اسوہ رسول اکرم سورۃ الاحزاب کی روشنی میں، ضرور پڑھیے۔ اس آیت نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کی ذات بابرکت میں بہترین نمونہ ہے ان کے لیے جن میں تین خوبیاں ہوں۔ نمبر ایک، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہوں، تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ نبی کی اتباع کرے، اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ نمبر دو، جو آخرت کے طلبگار، آخرت اسی کو ملے گی جو عمل کرے گا، اور عمل کیا کرے، نمونہ کون ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جو اللہ کو ہر وقت یاد کرنا چاہتا ہو، اور اللہ کو کیسے یاد کریں، اسوہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو کر اٹھے تو کیا پڑھیں، بیت الخلاء جاتے ہوئے کیا پڑھیں، باہر نکلتے ہوئے کیا پڑھیں، گھر سے نکلتے ہوئے کیا پڑھیں، مسجد میں جاتے ہوئے، مسجد سے نکلتے ہوئے، ہر موقع کے لیے دعائیں کہاں سے ملیں گی، اللہ کے رسول کے اسوے سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ انفرادی اعتبار سے بھی اسوہ ہیں، متضاد حیثیتوں کے لیے، اگر کسی نے بڑی قسمہ کرسی کی حالت میں تبلیغ کے لیے اسوہ ڈھونڈنا ہو تو طائف کے بازار میں کون ملیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک سربراہ ریاست کی حیثیت سے دعوت دینا کا اسوہ چاہیے ہو تو اللہ کے رسول ملیں گے، جو خط لکھ رہے ہیں روم کے بادشاہ کو بھی، ایران کے بادشاہ کو بھی، مصر کے بادشاہ کو بھی۔ تحریک کے حوالے سے بھی اسوہ ہیں، اور حکمران کے حوالے سے بھی اسوہ ہیں، قاضی کے حوالے سے بھی، تاجر کے حوالے سے بھی، امام مسجد کے حوالے سے بھی، ایک دائی کے حوالے سے بھی، ایک مربی کے حوالے سے بھی، ہر اعتبار سے آپ اسوہ ہیں۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اسوہ ہے ایک حکمران کے لیے؟ نہیں۔ کیا حضرت عیسیٰ ہے ایک حکمران کے لیے، سپہ سالار کے لیے؟ نہیں۔ کامل اسوہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ہی کا اسوہ محفوظ ہے، اور کسی کا اسوہ محفوظ بھی نہیں ہے۔ ہاں پیروی کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتے، صرف پیروی کس کی کر سکتے ہیں، حضرت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اجتماعی اعتبار سے بھی آپ واحد رسول ہیں، واحد انسان ہیں کہ جنہوں نے تنے تنہا ایک انقلابی جد و جہد کا آغاز کیا، اور اس کے بعد لوگ جمع کیے، لوگوں کی تربیت کی، لوگوں میں جذبہ پیدا کیا، ان کو باطل کے ساتھ ٹکرایا، اور ٹکرا کر اور اللہ کا دین غالب کر دیا، اور یہ سارا کام کیا بغیر معجزوں کے، کوئی من و سلوہ نہیں اترا، کوئی بادلوں نے سایہ نہیں کیا، کوئی پانی کے چشمے پتھروں سے نہیں نکلے، بھوک پیاس تکلیفیں جھیل کر یہ کام کر کے دکھا دیا، گویا ہر اعتبار سے اگر کوئی اسوہ ہے تو قوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ ہمیں آپ کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. آیات 22 تا 24 میں غزوہ احزاب کے موقع پر مومنوں کے طرز عمل کا بیان ہے. فرمایا مومنوں نے جب دیکھا لشکر اتنے آ گئے ہیں، کہا کہ ہم سے اسی کا وعدہ اللہ اس کے رسول نے کیا تھا، ہمیں کہا گیا تھا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مالوں جانوں اور پھلوں نتائج ان کے نقصانات سے. اور فرمایا کہ کچھ مومن وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیا وہ وعدہ پورا کر دیا. بدر میں 14 شہید ہو گئے، احد میں 70 شہید ہو گئے، 3 یا 4 صحابہ شہید ہوئے ہیں غزوہ خندق میں بھی. وبال دوش ہے سر جس میں نہ تو وہاں پہ مگر اٹھا رکھا ہے تیرے خنجر و سنا کے لیے. فرمایا اللہ تعالیٰ ان مومنوں کو ان کی سرفروشیوں کا بھرپور بدلہ دے گا، منافقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے گا، اور ممکن ان میں سے کچھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرما دے. آیت 25 میں فرمایا کفار کے لشکروں کی ذلت آمیز شکست ہوئی، اتنا پیسہ بھی خرچ کیا، مشقت بھی اٹھائی، مہینے بھر تک جو ہے وہ برداشت کرتے رہے ساری صحبتیں بھی، لیکن ہاتھ پلے کچھ نہ آیا اور ذلیل ہو کر رسوا ہو کر واپس گئے ناکام ہو کر. اور جو توبہ نہیں کریں گے آخرت میں بھی اپنے نام اعمال کی سیاہی لے کر جائیں گے اور وہاں بھی ذلت برداشت کریں گے. آیات 26 سے 27 میں بنو قریظہ کی ذلت آمیز تباہی کا ذکر ہے. یہ یہود کا قبیلہ تھا جس نے اللہ کے رسول سے میثاق مدینہ میں وعدہ کیا تھا کہ ہم کسی بیرونی حملہ آور کے حملے کے نتیجے میں کے وقت یا تو غیر جانبدار رہیں گے یا مسلمانوں کا ساتھ دیں گے. ان بدبختوں نے اس موقع پر ساس باس کی کافروں سے، صحابہ نے جا کر یاد دہانی کرائی میثاق مدینہ کی تو بڑے گستاخانہ جملے کے اللہ کے رسول کے لیے. لہذا غزوہ خندق جب ختم ہوا، کفار دفع ہوئے، اللہ نے حکم دیا کہ بنو قریظہ کو جا کر عید چگنی کی سزا دو. مسلمانوں نے جا کر ان کے قلعے گھیر لیے، بزدل تھے، بغیر لڑے بڑے ہتھیار ڈال دیے. اللہ کے رسول کے گستاخ تھے، کہا کہ ہمیں اللہ کے رسول کا فیصلہ نہیں چاہیے، ہمیں تو سعد بن معاذ کا فیصلہ چاہیے. وہ بیچارے زخمی تھے، ان کو لایا گیا. حضرت سعد بن معاذ نے کہا میں فیصلہ کروں گا تمہاری کتاب کے بنیاد پر، تورات کے مطابق اے چکنی کرنے والی قوم کے سارے جوانوں کو قتل کر دو، بچوں بوڑھوں عورتوں کو غلام بنا لو، اور ان کے تمام املاک پر قبضہ کر لو مال غنیمت کے طور پر. یہی فیصلہ ہوا، 600 یہودی جوان مارے گئے. اللہ کے رسول سے فیصلہ کراتے تو آپ وہی کرتے جو آپ نے بنو کینکا اور بنو نذیر کے لیے کیا تھا، جلا وطن کر دیا تھا. لیکن ان گستاخان رسول کو گستاخ کی سزا ملی، ذلت آمیز ان کو شکست ہوئی. آیات 28 تا 29 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بیزاری کا ذکر ہے. غزوہ بنو قریظہ سے اتنا مال غنیمت ملا کہ مدینے کے ہر گھر میں خوشحالی آ گئی. اللہ کے رسول کے گھر میں وہی فقر و فاقہ، وہی اندھیری راتیں بغیر چراغ کے، چولہے میں گھاس اگ رہی ہے. ابھی پردے کے احکامات آئے نہیں تھے، منافقین آپ کے گھر پر آتے، ازواج مطہرات کا ذہن خراب کرتے کہ وہ ہر گھر میں خوشحالی آ گئی ہے، آپ کے گھر میں کتنی مشقت ہے، آخر کیوں، کیا یہ چیزیں حرام ہیں کیا؟ آپ مطالبہ کریں اللہ کے رسول سے کہ وہ آپ کے بھی خرچے میں اضافہ کریں. بالآخر 4 ازواج اس وقت ہیں آپ کے نکاح میں، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت سودا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. چاروں نے آپ سے درخواست کی کہ ہمارا خرچہ بڑھا دیں. آپ کو اس پر اس قدر غصہ آیا کہ آپ نے پورے ایک مہینے ان کا بائیکاٹ کیا، ان کے پاس نہیں گئے. یہ واقعہ ایلا کہلاتا. اور ایک مہینے بعد پھر سورہ احزاب کی آیات 28 و 29 نازل ہوئی، یہ جا کے آپ نے ان کو سنائی. ان آیات میں آپ نے ان کو 2 آپشن دیے. پہلا آپشن، میں تمہارا مطالبہ پورا کر دیتا ہوں، تمہیں خوب معلومات دیتا ہوں، میرے پاس معلومات کی کمی نہیں ہے، میرے پاس بہت آتا ہے، لیکن میں صدقہ کر دیتا ہوں. لیکن معلومات دینے کے بعد میں تمہیں خوبصورتی کے ساتھ طلاق دے دوں گا، رخصت کر دوں گا، مجھے اس معلومات سے کوئی رغبت نہیں ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے، اللہ کے رسول سے پیار ہے، آخرت کی طلب ہے، تو میرے ساتھ اسی طرح کی فقیرانہ زندگی بسر کرنے کے لیے تیار رہو. ازواج مطہرات نے کہا کہ ہمیں یہ دوسرا آپشن قبول ہے، ہمیں اللہ سے پیار ہے، آپ سے پیار ہے، ہمیں آخرت مطلوب ہے، آپ جس حال میں رکھیں گے ہم اسی میں رہیں گے. آخری آج جو ہے وہ حصہ ہے ہمارے بیان کا، آیات 30 و 31، ازواج مطہرات کا ایک خصوصی معاملہ. ازواج مطہرات کو اللہ نے بہت بڑا اعزاز دیا تھا، اللہ کے نبی کے نکاح میں آئیں، براہ راست ان کی تربیت سے فیض یاب ہوئیں، لہذا جن کے رتبے ہیں سبا ان کے سبا مشکل ہے. اللہ نے فرمایا آیت نمبر 30 میں کہ اگر تم نے کسی کھلی بیائی کا ارتکاب کیا اے نبی کی بیوی ہو تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا، اور آیت 31 میں فرمایا کہ اگر تم نے اپنے اس اعلی مقام کا پاس کیا اور اچھا طرز عمل اختیار کیا تمہیں اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دے گا اور تمہاری بہترین رزق سے مہمان نوازی کرے گا. اور ازواج مطہرات نے بلا شبہ دوسرا طرز عمل اختیار کیا اور بہترین اجر اس کا سامان کر گئیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک بندوں اور بندیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا و استغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ. اے اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ یہاں پر ہماری حاضری قبول فرما، اے اللہ ہمیں قرآن مجید سے محبت عطا فرما، اس کی خدمت کے لیے قبول فرما، روز قیامت ہمیں قرآن مجید کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ عبد الرحمان چھاپرا صاحب کو صحت عطا فرما، اے اللہ ان کی تمام خدمات دینی قبول فرما، اے اللہ جیلانی صاحب کو بھی صحت عطا فرما، ان کی تمام قربانیاں قبول فرما. اے اللہ اپنے تمام نیک بندوں کی تمام نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہمیں نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ عابد چوہان صاحب کے خالوں پر رحم فرما، اے اللہ ان کی تکلیف کو دور فرما، ان کی مدد فرما. اے اللہ بھائی سرور صاحب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.